مورخ 6 اکتوبر سن 2003 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامقام سالانہ اجتماع کراچی میں بیان فرما رہے ہیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بل مقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعاليا الشريك والشبيه والنقير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا دخل النور انتصق الصدر واتسع. قيل هل لتلك من علامة يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان ووجاهة بلا إخوان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، جب کسی قوم کا علم غلط ہو جائے تو ان کو تباہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. عمل کی غلطی چھوٹی ہوتی، علم کی غلطی بڑی ہوتی ہے. عمل کی غلطی پر وجو جلدی ہونے کا امکان ہوتا ہے، علم کی غلطی پر لوٹنے کے ظاہری امکان ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت ساری دنیا کا علم غلط ہو چکا ہے. مسلمانوں کے پاس علم صحیح ہے لیکن وہ اسے بھلائے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی غلط علم کے پیچھے چل رہے ہیں. آج کی دنیا شہوتوں کی دنیا ہے، لذتوں کی غلامی ہے. جس کو صحیح علم کہتا ہے بئس العبد عبد طمعن یقوده بئس العبد عبد رغبا یغله بئس العبد عبد هون یبله. سارا معاشرہ اس کی تصویر ہے. اس وقت آپ آپ نے فرمایا وہ بھی کوئی انسان ہے جو لذتوں کا غلام ہو جائے، وہ بھی کوئی انسان ہے جو خواہش کا غلام ہو جائے، وہ بھی کوئی انسان ہے جو لالچ اور طمع کا غلام ہو جائے، بڑا ہی برا انسان ہے جس کو لالچ کھینچ رہا ہو، بڑا ہی برا انسان ہے جو لذتوں کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہو، بڑا ہی برا انسان ہے جو خواہش کے پیچھے گمراہ ہو رہا ہو، جس کو خواہشیں گمراہ کر رہی ہوں، جس کو لذتیں ذلیل کر رہی ہوں، جو طمع اور لالچ کی دوڑ لگا رہا ہو، بڑا ہی برا انسان ہے۔ تو اس وقت ساری دنیا کا علم اور انہیں کے گرد چکی کی طرح گھوم رہا ہے، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جیسے ابھی آپ گرد و غبار میں سانس لے رہے ہیں، سر میں مٹی، ناک میں مٹی، آنکھوں میں مٹی، ہم ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جس کی نس نس اور رگ رگ میں نافرمانی سرایت کر چکی ہے، اور جس طرح غبار آنکھوں پر، کانوں پر اور ناک پر وہ اثر انداز ہو رہا ہے، ایسی یہ نافرمانی کی گندگی اور غلاظت یہ روحوں پر اثر انداز ہے، جیسے چمکتے سورج میں وہ دھند چھا جاتی ہے تو نظر نہیں آتا، اس وقت نافرمانی کی دھند چھائی ہوئی ہے اور پوری کی پوری انسانیت خواہشات کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا، پیسہ چند ہاتھوں میں کب ہوتا ہے؟ جب تجارت سود پہ چلتی ہے، گویا یوں کہا جا رہا ہے جب تجارت سود پہ ہوگی۔ یہ میں وہ آپ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ نافرمانی رگ رگ میں پھیلی ہوئی ہے، سرایت کی ہوئی ہے، اس پر ایک حدیث مجھے یاد ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت اور بھی کتابوں میں، اردو والا مرادی مطلب بتا رہا ہوں، جب تجارت سود پہ چلی جائے گی، جب پیسہ چند ہاتھوں میں ہوگا، پیسہ چند ہاتھوں میں اسی وقت ہوتا ہے جب تجارت سود پہ ہوتی، تو گویا کہ یہ بھی اس کی مراد ہے، عزت تو غلطی اردو والا جب تجارت سود پہ ہوگی، بل امانت مغنما لوگ امانت کھڑک کر جائیں گے، وہ زکات مغرما زکات دینے سے منکر ہو جائیں گے، ٹیکس ہے نہیں دیں گے، وہ تو علم لغیر الدین، علم دین سند کے لیے پڑھا جائے گا، آخرت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، وہ عطا رجل زوجتوں کو لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وہ آپ کا اموں کو اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے، وہ ادنا صدیقہ ہو دوست کو قریب کریں گے، وہ اقسا ابا ہو باپ کو دھکا دے کے دور کریں گے، وسادن قبیلۃ فاسقہم قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم حکومت ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وأكرم الرجل مخافۃ شرہ ایک دوسرے کا اکرام ہوگا شر سے بچنے کے لیے، وارتفعت الاصوات فی المساجد اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مسجدوں میں مار پٹائی شروع ہو جائے گی، مسجدوں میں دنیا کی باتیں، پہلی اس کی جو شرح میں تو یہ لکھا ہو، چونکہ اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسجدوں میں بھی لڑائیاں ہوں گی اور مسجدوں میں یہ قتل و غارت ہوگا، تو اسلام نے تو کہا مندر میں بیٹھے ہوئے کو بھی قتل نہ کرنا، جو کلیسا میں گھس جائے اسے قتل نہ کرنا۔ تو آج کے دور میں ایک مفہوم اور اس میں شامل ہو گیا ہے، ورفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں، قتل و غارت، کشت و خون، فرقہ واریت کی باتیں، نفرت دلانے کی باتیں، اشتعال انگیز تقاریر، وزارت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، گانے والیوں کو اعزاز دیا جائے گا اور گانا موسیقی عام ہو جائے گی اور گھر گھر میں، گھر گھر میں گانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارا ایک مسجد کا مؤذن تھا، وہ اس وقت بھی وہ 80-85 سال کا تھا، ہم اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، وہ کہا کرتا تھا پترو ہے کہ نہیں آنا ہے، گھر گھر کنگری میں چڑھنی ہے، وہ ہمیں کہا کرتا تھا پترو ایک دن آنگنا گھر گھر کنجری نچنو ایک دن آئے گا گھر 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 رقص ہوگا تو ہم یہ کہتے چاچا تین کیوں پتا گھر گھر کنجری نچنو وہ کہتا سامنے سارے وڈیا دسے ہوا ایک دن آنگنا گھر گھر کنجری نچنو وہ تو مر مرا گیا کہیں وہ ساٹھ ستر کی دہائی میں لیکن جب یہ کیبل آیا تو گھر گھر کنجری نچنے لگی اور گھر گھر رقص ہوا تو وقت خاتل ومر تل قلمات والمعازف معازف گانے کے آلات موسیقی ایک سرطان کی طرح ناسور کی طرح وہ معاشرے میں سرائے کر جاتی قوم کی تباہی کی آخری نشانی ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون پتن 50 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اس کتاب کا آج تک ہو رہا ہے پہلا شخص جس نے تاریخ کا فلسفہ پیش کیا قوموں کے عروج و زوال کو منظم طریقے سے جس شخص نے بیان کیا وہ ابن خلدون ہے مراکش کے بڑے عالم تھے تو وہ فرماتے ہیں کسی قوم کے زوال کی آخری نشانی ہوتی ہے موسیقی جب کسی قوم میں موسیقی پھیل جاتی ہے تو وہ اس کے ہلاک ہونے کی آخری نشانی ہوتی ہے ان کو سوائے توبہ کے کوئی اب نکال نہیں سکتا برباد ہونے سے ظہرت القومات والمعازف گانا عام ہاں جی اور کیا ہوگا شربت القمور شراب پی جائے گی اور کیا ہوگا لبس الحریر نوجوان ریشم پہنے کی سونے کی انگوٹھیاں سونے کی زنجیریں اور کیا ہوگا لعن آخر هذه الامة اولها اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو نادان کہیں گے ان پڑھ کہیں گے جاہل کہیں گے کیا کیا ان کو القاب دیں گے یہ سب کچھ اس وقت موجود ہے سب کچھ ہو رہا ہے عزت تو خزل فل ادو والا پیسہ چند ہاتھوں میں ول امانت مغنما امانتیں ہڑپ و زکات و مغرما زکات کا انکار و تو علم لغیر الدین علم دین سند کے لیے نوکری کے لیے دنیا کے لیے و عطا رجل زوجت ہو لوگ دنیا کے فرما بردار واقع امہ ہو مئو کے نا فرمان ادنا صدیق ہو دوستوں پہ مہربان واقفہ ابا ہو باپ سے بدتمیز اور باپ کے نا فرمان اور اکرم الرجل مخافت شر رہی ایک دوسرے کا اکرام شر سے بچنے کے لیے ساد القبیلہ کا فاسق ہوں قبیلے کا سردار نا فرمان اور نہ اللہ کا دشمن اور کان رئیس القوم ارغلهم حکومت نکمے نہ اہل انسان اور نہ نکموں کے ہاتھ میں ورطفت الاسواق فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں وغمرت القومات والمعازف گانے والیاں معزز محترم گانے کے آلات عام ہو گئے اور شربت الخمور شراب پی جا رہی لبس الحریر رشم پہنے جا رہا لانا آخر هذه الامة اولها پچھلے پہلوں کو کہہ رہے ان پڑھ لوگ تھے اونٹوں کا زمانہ تھا آج جدید دور ہے ترقی یافتہ دور ہے روشن خیالی کا دور ہے آج جیسے اندھیرے تو کبھی نظر ہی نہ آئے پتہ نہیں یہ روشن کہاں سے ہے یہ روشن کہاں سے ہے روشن روشنی روشنی نور اور نور تو حق ہے آج حق تو حق والوں پہ غالب نہیں باطل والوں پہ کیسے غالب آئے پہلے حق حق والوں پہ تو غالب آ جائے پہلے حق اہل حق پر تو غالب آئے اس وقت تو حق اہل حق پہ غالب نہیں تو اہل باطل پر کیسے یہ غالب آ سکتا ہے اسلام والوں پہ غالب نہیں اسلام مسلمان پہ غالب نہیں تو اسلام کافر پہ سکتا ہے اور وہ کیسے غالب آ سکتا ہے تو یہ جو اس وقت مسموم فضا ہے اور یہ گندی ہوا ہے اس میں جو بھی رہے گا اس کی روح پر ان گناہوں کے اثرات پڑیں گے وہ یہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں ہم اس وقت اس طرح مجبور ہیں اس خیمے کے نیچے کہ ہم اس مٹی سے بچ نہیں سکتے کتنا ہی اپنے آپ کو بچائیں نہیں بچ سکتے اسی طرح اس ساری دھرتی پر جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کے گندے اثرات سے ہم بچ نہیں سکتے اور اس کا روحوں پر جو اثر پڑ رہا ہے اس سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے تو میرے بھائیو جب جس دور میں میرے عزیزو جس دور میں بھی اس قسم کے فضا بنی تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دور کرنے کا ایک نظام بنایا اس کا تھا کہ وہ ہر دور میں نبی بھیجتا تھا ہر دور میں نبی آتا تھا، ثم ارسلنا رسلنا تترا، اوپر نیچے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج. تو ان انبیاء کے سامنے یہ گندی فضا ہوتی تھی، اس فضا میں وہ جہد کرتے تھے، پھر اس کو انسانیت کو اس سے نکالتے تھے. جب ایک طبقہ وجود میں آتا تھا دوسرے پر رندہ پھر جاتا تھا، کبھی وجود میں نہیں بھی آیا، کبھی کوئی لوط علیہ السلام پہ ایک شخص ایمان نہیں لایا، ایک آدمی ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا. شعیب علیہ السلام کی قوم پہ ایمان لانے والے کبھی نظر سے گزرے نہیں کہ کتنے تھے، شاید 2-4-10 ہوں، اس کے علاوہ آج تک کہیں دیکھا نہیں کہ کتنے تھے. ہوں گے تو برائے نام ہوں گے، لیکن ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سفید ہستی سے مٹا. فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأخذتهم الرجفة فأخذهم عذاب يوم الظلة. یہ تینوں آیات قوم شعیب پر آتی ہیں. مکروا مکرًا ومکرنا مکرًا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يسوع علیہ السلام کی بستی کا اللہ تعالیٰ حال سنا رہا ہے. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. یونس علیہ السلام کی قوم کا اللہ تعالیٰ ہمیں حال بتا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے ماحول کو صاف کرتے تھے، پاک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر بنا کے بھیج، ہادی عالم، رہبر عالم، رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا، اور للناس رسول للعالمین نذیرا. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، کہ آپ کا زمانہ قیامت تک کے لیے ممدود ہو گیا. اب قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس میں آپ کی نبوت ہے، اور خود آپ کی زندگی بھی مختصر، اور اس میں نبوت کا جو کام کرنے کا وقت تھا وہ اس سے بھی مختصر. 63 سال اور 4 دن آپ کی ٹوٹل عمر ہے قمری لحاظ سے، 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی ٹوٹل عمر ہے شمسی لحاظ سے. شمسی لحاظ سے 10 دن بڑا ہوتا ہے، تو 61 سال 2 ماہ اور 23 دن یہ آپ کی شمسی عمر، اور 63 سال اور 4 دن آپ کی قمری عمر. 22,330 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں آپ کی ٹوٹل زندگی کے. اس کو شمسی پہ تقسیم کر لیں، قمری پہ تقسیم کر لیں، تو 63 سال اور 4 دن بن جائیں گے، ادھر 61 سال اور 2 مہینے اور کچھ دنوں پر بن جائیں گے. تو یہ آپ کا دنیا میں ٹوٹل وقت ہے جو آپ نے گزارا ہے، 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 10 کو یا 8 کو، یہ سارے مختلف متعدد جس میں اقوال ہیں. تو اس میں اپریل 571 عیسوی ہندوستانی لحاظ سے یکم جیٹ 628 بکرمی، مہاراجہ بکرمجیت نے جو بنایا تھا کیلنڈر، اس کے لحاظ سے یکم جیٹ 628 بکرمی اور 22 اپریل 571 عیسوی 9, 8, 10, 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے، اور 63 سال 4 مہینے 22,330 دن 6 گھنٹے، اور اس میں 23 سال آپ کی نبوت کے، وہ 8,156 دن بنتے ہیں. اتنے دن آپ نے دنیا میں کام کیا اور اللہ نے کہا بس اب آپ واپس آ جائیں، اب آپ کے آنے کا وقت، اب آپ واپس آ جائیں. اليوم اکملت لکم دینکم، کو سن کر حضرت عمر رونے لگے، اور تم رو کر تکمیل کے بعد کچھ ہوتا ہے، تکمیل کے بعد کچھ ہوتا ہے. تو اگر مکمل ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا کام بھی مکمل ہو گیا، تو واپسی ہوگی. تو وہ آگے کی بات ان کو سوج گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کے جانے کا وقت قریب آ چکا. تو آپ کو اتنا لمبا زمانہ دیا گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت کی طرف کھینچنا، من الظلمات الى النور. من الظلمات آپ کا کیا کام ہے؟ الف لام را، کتاب انزلناه الیک، کس لیے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ظلمتوں سے نکالو، روشنی میں لاؤ. اسی سورہ ابراہیم کی چند آیات آگے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ایک ہی لفظ آ رہا، ان اخرج، اخرج لتخرج اخرج یہاں قوم کا ہے وہاں الناس ہے لتخرج الناس یہاں اخرج قوم کا من الظلمات الى النور اس میں دونوں کے میدان کا فرق واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لتخرج الناس ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اخرج قوم کا ہے الى عاد اخاهم هودا انا ارسلنا نوحا الى قومه الى مدینا اخاهم شعیبا الى مدینا ولقد اقل انا ارسلنا نوحا الى قومه والى ثمود اخاهم صالحا والى عاد اخاهم هودا یہ ساری آیات میں تخصیص ہے لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا کل کائنات کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنا دیا للعالمین سارے عالم کے لیے نذیر بنا دیا ایک روایت مجھے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد حدیث قدسی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جبریل انی خلقت الف الف امت لا تعلم امت انی خلقت سواها وما اطلعت علیها اللوح المحفوظ ولا صریر الاقلام اے جبریل میں نے 1,000,000 امتیں ایسی پیدا کی ہوئی جن میں سے ایک کو دوسرے کی خبر کوئی نہیں تقدیر کا قلم ان کے لیے چلا ہوا کوئی نہیں لیکن تیرے رب کے علم کے غیب کے خزانوں میں وہ موجود ہیں اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا وہ خالق ہے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ جو آپ نے کہا تھا زمین آسمان سے میری مانو اگر نہ مانتے تو پھر آپ کیا کرتے ایتیا طوعن او کرہن فقال لہا وللارض زمین سے کہا ایتیا آیا طوعن او کرہا خوشی سے یا ناگواری سے انہوں نے کہا اتینا طائعین تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر وہ نہ مانتے تو پھر آپ کیا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر ایک جانور چھوڑ دیتا جو سب کو نگل جاتا سلط علیہم دابا تو یہ زمین کو نگلنے کے لیے کتنا منہ چاہیے اور زمین سے سورج 12,00,000 گنا بڑا ہے تو کتنا بڑا منہ چاہیے اور سورج کے گرد 9 ستارے اور ہماری زمین یہ جو چکر بن رہا ہے یہ 7.5 ارب میل کا چکر ہے 7.5 ارب میل میں ہمارا نظام شمسی گھوم رہا ہے اور اس آسمان کے نیچے اتنے ایسے لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے موجود ہیں جن میں یہ ہمارا نظام شمسی اتنی آسانی سے آ جائے گا جتنی آسانی سے یہ مجمع اس میدان کے اندر ہے بلکہ یہ تو تنگ تنگ ہو چکے ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں کہ 7.5 ارب میل کا پھیلا ہوا نظام شمسی کسی ایک کونے میں جوتے کی طرف پھینک دیا جائے اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے پھر آسمان اس سے بڑے دوسرا اس سے زیادہ تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جانور چھوڑتا سب کو کھا جاتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا این تلک الدابہ وہ بلا کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی فی مرج من مروجی وہ میری چراگاہوں میں ہے تو جانور کو چراگاہ کتنی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذلک المرج وہ چراگاہ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی میرے علم کے خزانوں میں ہے میرے علم کے خزانوں میں ہے تو لا محدود تخلیق کا مالک لا محدود وسعت اور علم کا مالک قدرت اور طاقت میں بے مثل بے مثال اس نے ہمارے نبی کو بھیجا سارے عالم کے لیے بھیجا سارے عالم کے لیے ایک نبی تو یہ اللہ کے ذمہ تھا کہ آپ کی زندگی کو محفوظ کرتا تاکہ قیامت تک حجت قائم رہنا بھائی اگر سیرت سامنے نہ ہو تو حجت کیسے آپ کا علم محفوظ ہوتا تاکہ انسانیت کے لیے حجت ہو اگر علم تورات کی طرح انجیل کی طرح زبور کی طرح قرآن بدل جاتا تو پیغام کیا سنایا جاتا جبکہ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو ھذا بلاغ للناس اس کا نام رکھا جاتا سورہ ابراہیم کی آیت ھذا بلاغ للناس نام تو میں نے ویسے عام لفظ استعمال کیا ان کا اپنا قول ہے ترجمۃ الباب اگر قرآن کا ترجمۃ الباب ہوتا تو ھذا بلاغ للناس آپ کو پتا ترجمۃ الباب کو کی مناسبت سے حدیث کو نیچے لایا جاتا ہے تو ھذا بلاغ للناس کو کیا مناسبت ہونی چاہیے قرآن پاک کے ساتھ یہ آیت خود بتاتی ہے یہ پیغام ہے دنیا کو پہنچانے کے لیے یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں یہ صرف ذاتی عمل کے لیے نہیں بلکہ یہ ساری دنیا کو پہنچانے کے لیے یہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اب اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے کی تاکہ ہم انسانیت کو کیا پہنچانا چاہتے ہیں وہ محفوظ ہو تو
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے زیر زبر کے ساتھ محفوظ رکھا. الف لام سے لے کر والناس تک اس میں نہ کوئی تبدیلی کر سکا نہ لا سکا نہ ہو سکتی ہے. بنی اسرائیل کو کہا گیا بِمَسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ, اس کی حفاظت ان سے طلب کی گئی, تورات کی, انجیل کی, زبور کی, نہ کر سکے, ضائع ہو گئی. ہمیں بھی کہا گیا اورثنا ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے اس امت کو کتاب کا وارث بنایا. اللہ نے ہماری ساتھ نصرت فرمائی, ہماری مدد فرمائی. وہ کیسے؟ قَدْ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم خود اس کے محافظ ہیں, تم ذریعہ بنایا جائے گا. دنیا میں دستور ہے عقل کا کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے نہ اسے پڑھنے کو جی چاہتا ہے, یاد کرنا تو بڑی بات ہے, اس کو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. دنیا میں صرف ایک کتاب ہے جس کو نہ کوئی سمجھ رہا ہے اور نہ پڑھانے والے کو پتا ہے نہ پڑھنے والے کو پتا ہے, لیکن وہ بھی یاد کرتا چلا جا رہا جس کو پڑھایا جا رہا, اور وہ بھی یاد کروا رہا ہے جو آگے اس کو یاد کرانے کی کوشش کر رہا. نہ قاری کو پتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے, نہ بچے کو پتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے, لیکن وہ حفظ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, کر رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی تنخواہیں, قلیل تنخواہوں کے ساتھ, چٹائیوں کے ساتھ سل کر ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو اگلی نسل کی طرف منتقل کرتے ہیں. یہ محسن کائنات لوگ ہیں جو چند پیسوں پر, چند پیسوں پر ایک ضرورت پوری کرتے ہیں, دس ضرورتیں ان کی پوری نہیں ہوتی. بچہ بیمار ہو جائے ان کی تنخواہ میں اس بچے کی دوائی نہیں آ سکتی, بیٹی کی شادی کرنی ہو تو قاری صاحب کی تنخواہ میں بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی. اس قلیل تنخواہ کے ساتھ کیوں بیٹھوں میں؟ اوپر کا غیبی نظام ہے جس نے ان کو بٹھایا ہوا ہے, اور یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے ایک طبقے کو ایسا صبر دیا, شکر دیا کہ وہ اس ساری مشقت کو سہتے ہوئے اگلی نسل کو پڑھا رہے ہیں. آگے بچہ یاد کر رہا ہے, مار کھا رہا ہے, صبح آ رہا ہے, شام آ رہا ہے, اندھیرے میں آ رہا ہے, سویر آ رہا ہے, سردی آ رہا ہے, گرمی آ رہا ہے, وہ یاد کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے. نہ اسے یعلمون کا پتا, نہ تعلمون کا پتا, نہ ضرب کا پتا, نہ ذرا کا پتا, نہ یتفکرون کا پتا, نہ یعقلون کا پتا, اسے کچھ پتا نہیں. بس وہ یاد کرتا جاتا ہے, کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ سارا قرآن اس کے سینے میں نقش ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی حفاظت کا نظام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عجم تک پہنچانا تھا, تو اللہ جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس پہ اپنی جانوں کو کھپایا. خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی لگائی کہ الفاظ کا مخرج کہاں سے نکلتا. ہم تو عجم ہے نا, حمزہ اور عین ہمارے لیے برابر ہے, سین صاد ہمارے لیے برابر ہے, تا ہمارے لیے برابر ہے, اور ہم مخارج میں تمیز نہیں کرتے, ہمارے لیے ہا اور ہا برابر ہے. ہمار ہمار دو حمد للہ, سب دیکھتے نہیں آپ پہلے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, دیکھتے ہیں سب پنجابی میں قرآن پڑھتے. کیونکہ ہم مخرج سمجھتے ہیں, عرب کا بچہ اپنی فطرت سے مخرج سے بولتا, وہ اپنی اس فطرت سے مجبور ہے. تو جب عجم اسلام میں داخل ہوئے, ان کو تو سمجھانا پڑے گا یہاں سے عین نکلے, یہاں سین, یہاں سے صاد, یہاں سے پا, یہاں سے الف, یہاں سے با. تو یہ خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی اس پہ لگائی. وہ سارا دن بیٹھے رہتے تھے, الف کے ساتھ ہر حرف کو جوڑتے تھے, اب اد اس اج اح, اس طرح لگے رہتے, سارا دن لگے رہتے, ساری زندگی کھپ گئی. اور اس شخص ایک علم دے گیا جس کا بدل ساری کائنات کے پاس کر. عجم مر جاتے اگر یہ محنت نہ ہوتی, ہم برباد ہو جاتے اگر یہ محنت نہ ہوتی. تو انہوں نے اس پر اپنی جان کو کھپایا. ان کے نزدیک حروف تہجی عین سے شروع ہوتے تھے, عین سے شروع ہو کر الف تک ختم ہوتے تھے, اور سبوے کے نزدیک واو سے شروع ہو کر الف تک ختم ہوتے تھے. جو ہمارے پاس حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک, یہ اخفش کی تحقیق, الف سے یا تک یہ اخفش نے یہ ترتیب دیا ہے. تو اس طرح اس کے مخارج کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بٹھا دیا جنہوں نے زندگیاں کھپا دی, اور ایک خزانہ صحیح ترتیب کے ساتھ عجم تک بھی پہنچے. عجم بھی قرآن پڑھے تو عربی لہجہ ہو, اور عرب بھی پڑھے تو عربی لہجہ ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو بٹھا دیا جو اس کے معنی پر بیٹھے ہوئے لگے ایک ایک لفظ کا معنی تلاش کرنے میں. اسماعیل رحمت اللہ علیہ صحراؤں کو نکل جاتے تھے, بدوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے, اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان سے پوچھتے نہیں تھے کہ اس لفظ کا مطلب کیا, انتظار کرتے تھے کہ جب کوئی یہ لفظ اپنی فطرت میں بولے گا پھر اس کا وہ مطلب سمجھتے تھے. ہر انسان اپنے فطرت میں جب بولتا ہے تو ہر لفظ کو اس کی اپنے مقام پر لاتا ہے, پوچھنے پر کمی بیشی ہوتی ہے. تو ایک ایک لفظ کے پیچھے وہ مہینوں پھرے. ایک لفظ قرآن میں آتا ہے دم دما, ایک ہی دفعہ آیا تھا دم دما علیہم ربہم, اس لفظ کی تحقیق میں چھ مہینے پھرتے رہے. چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے, عام طور پہ بولا نہیں جاتا, چھ مہینے آپ چھ مہینے میں جلا لیں ان کو پاسے کر دیتے فارغ، چھ مہینے میں آدھی سے زیادہ تو کھائی جاتی کہ نہیں کھائی جاتی، ایک لفظ کے پیچھے چھ ماہ گزر گئے کوئی بولے نہیں، وہ انتظار میں جب بولیں گے تو پھر سمجھوں گا. ایک دفعہ ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی اور بدو پاس بیٹھا ہوا، اس کی عورت باہر کام کر رہی، تو ہانڈی میں آیا ابال اور اتکم اڑ کے دور جا پڑا، تو بدو نے نعرہ لگایا بیوی کو بتایا دم دم اکل خدرو، تو انہوں نے کہا وجدت واللہ وجدت واللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے مل گیا مل گیا، جوتے بھی نہیں پہنے بن جوتے بھاگ کھڑے ہوئے چھ مہینے شہروں شہروں کی خواب چھاننا، تو اللہ نے اس پہ لوگوں کو لگا دیا. آج کامل اکمل محفوظ سالم سلیم ہمارے پاس یہ کتابوں میں موجود ہے. اس کی عظمت کے لیے انہو لقرآن کریم، انہو لکتاب عزیز، تنزیل تنزیل حضر قرآن تنزیل، کہاں سے؟ من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، کیا ہے؟ قرآن عربیہ. اس کا مختصر الفاظ میں کامل ترین تعارف ہے، انہو لتنزیل رب العالمین، کہاں سے آیا ہے؟ رب العالمین. کون لایا ہے؟ نزل به الروح الامین. کہاں لایا ہے؟ علی قلبک، اللہ کے نبی کے دل پر. کیوں لایا ہے؟ لتکون من المنذرین، اس کو آگے پہنچانا انذار کے کام کے لیے. کس زبان میں لایا ہے؟ بلسان عربی مبین. یہ اس کا اس سے جامع تعارف قرآن میں اتنے مختصر الفاظ میں اور کسی جگہ نہیں. یہ ایسا خوبصورت تعارف ہے کہ اس سے کامل اور اس سے مکمل اور اتنے مختصر الفاظ میں اور کہیں اس کا تعارف نہیں ہے. انہو لتنزیل رب العالمین، تنزیل 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 کا ترجمہ اتارا ہوا ہے. اگر میں ایک اگر میں آپ سے کہوں وہ آ رہے تو آپ میرے چہرے کے تاثر، میرے ہاتھ کی حرکت اور میرے لہجے کی میں جو اٹھان ہے اس سے آپ محسوس کریں گے کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہوں. میں کہوں وہ آیا وہ، تو آپ کہیں کوئی غریب آدمی، کوئی مزدور، کوئی چپڑاسی، وہ لہجہ بھی بہت کچھ سمجھاتا ہے، چہرے کا تاثر بہت کچھ سمجھاتا ہے، ہاتھ کی حرکت. تنزیل تنزیل کا مطلب ہے وہ آیا. دیکھو قرآن ایک زندہ کلام ہے، جیسے زندہ آدمی کے لہجے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کلام اللہ میں اتار چڑھاؤ ہے، یہ لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ لکھا گیا تو حفاظت کے لیے، تو زندہ کا کلام ہے، خالق حقیقی کا کلام. تنزیل تنزیل وہ آ رہا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس ذات سے آ رہا ہے جس نے زمین بنائی، بلند آسمان بنائے. کون ہے؟ الرحمن. کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرشوں پر. اتنا دور ہے؟ نہیں، حکومت ہر طرف ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، اتنی ساری حکومت کو پھر وہ سنبھالتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سنبھالنے کی چھوڑو، وہ تمہارا بول بھی سنتا ہے، آہستہ بھی سنتا ہے، حتیٰ کہ تیرے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والے الفاظ بھی سنتا ہے. ایسا سنبھالنے والا ہے کون؟ اللہ. اللہ کوئی اور اس جیسا ہے نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی اس کی صفات میں اس جیسا ہے نہیں. لہ الاسماء الحسنا، یہ اللہ نے قرآن کی عظمت کو اس طرح بٹھایا. تو اللہ نے یہ محفوظ ہمارے ہاتھ میں دے دیا، یہ ہے اس کو، اب اس کو سینے سے لگانا، اس کے الفاظ کی جوہد، اس کے معانی کی جوہد، اس کے مصداق کی جوہد، اس کو اس کے صحیح محل پر رکھنا، اس کی جوہد. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے افراد اس امت میں تیار کیے جنہوں نے زندگیاں کھپا دیں، لگا دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ اس کی تفسیر تھے، تعبیر تھے، تشریح تھے، تو ان کے بغیر قرآن نہ مکمل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، اس امت کو علم سند عطا فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے لے کر اپنے تک معلوم ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، کہاں سے آئی، کہاں سے آئی. جس کو بھی علم سند کا تھوڑا سا پتا ہوگا وہ آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نبی کی بات میں کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا کہ حدیثیں تو 300 سال کے بعد لکھی گئیں, پتہ نہیں کون سی سچی کون سی جھوٹی, اور پھر اس کے لیے فرق اپنی عقل کو بنا لیا گیا. جو بات عقل میں آ جائے وہ ٹھیک ہے, جو عقل میں نہ آئے وہ حدیث غلط. قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, قرآن کے مطابق نہیں تو غلط. اب قرآن کے مطابق ہونے کے لیے اتنا علم تو ہو کہ قرآن کو سمجھے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ مخالف ہے, وہ علم بھی کوئی نہیں ہے. اردو ترجمے پڑھ کے یہ فتنہ عربوں میں بہت کم ہے, عربوں میں یہ فتنہ کم ہے, یہ فتنہ عجم میں زیادہ ہے کہ جن کو عربی زبان سے مناسبت نہیں, علم سے مناسبت نہیں, تو ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ جی 300 سال کے بعد حدیث لکھی گئی اس کا کیا اعتبار, وہ بھی کہتا ہاں ٹھیک بات ہے 300 سال کے بعد لکھی گئی اس کا کیا اعتبار. لیکن جو تھوڑا سا عربی ذوق رکھتا اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے کلام میں فصاحت کا معیار اتنا بلند ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کوشش اور بڑے سے بڑا فصیح انسان جتنا مرضی خوبصورت کلام تیار کر لے وہ حضور کی حدیث میں اس کو شامل کر نہیں سکتا, اس میں داخل ہو نہیں سکتا. اس کلام کا میں بلندی اتنی ہے, وسعت اتنی ہے, پرواز اتنی ہے کہ ساری دنیا کے فصیح, آپ نے کہا نا افصح العرب میں انا افصح الناس, اور آپ نے کہا اوتی تو جوامع الکلم, ساری کائنات مل کر اللہ کے نبی جیسا کلام نہیں بنا سکتی, جیسا قرآن جیسا نہیں بنا سکتی سارا چاند. تو ایسے ہی جس کو عربی زبان سے تھوڑی سی مناسبت ہے وہ آسانی سے یہ قیاس کر سکتا ہے کہ نہیں تیار ہو سکتا. چلو کوئی کہتا نہیں تیار ہو سکتا, بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے خطیب پڑھے وہ کس وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں. تو اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ وہ شامل کر سکتے ہیں تو پھر یہاں علم سند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سند عطا فرمائی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بات استاد سے سنی ہوئی ہے, یہ نہیں سنی, یہ سنی ہے یہ نہیں, انہوں نے آگے انہوں نے آگے اللہ کے نبی تک پورا سلسلہ سند موجود ہے. اس میں کوئی بات بھی داخل ہوگی تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا کہ یہ بے سند بات ہے, یہ بے جوڑ بات ہے. یہ حفاظت اللہ نے اس امت کو لیے آسان کر دیا کہ آج ہمارے حضور کے درمیان 1424 سال ہو چکے ہیں. جب میں نے حدیث پاک کو پڑھا تو میں نے بخاری کو پڑھا مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, صرف میں آپ کو اپنی سند بتا رہا ہوں. انہوں نے پڑھا آگے مولانا خیر محمد صاحب سے, انہوں نے پڑھا انور شاہ کشمیری سے, انہوں نے پڑھا محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبد العزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابی المواہب الشناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے, انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے, انہوں نے ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ سے, اور انہوں نے ابو الحسن سے, اور انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد سے, انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری, جو آپ بخاری پڑھ کے آئیں یہ فربری کا نسخہ ہے جو اس وقت بر صغیر میں چل رہا ہے, انہوں نے امام بخاری سے, محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری سے, انہوں نے حمیدی سے, انہوں نے سفیان سے, انہوں نے یحیٰ بن سعید انصاری سے, انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے, انہوں نے عمر بن خطاب سے, انہوں نے اللہ کے رسول سے. ہمارے پاس یہ ایک چیز سلسلہ در سلسلہ موجود ہے, اب اس میں کوئی کیسے داخل کرے گا, کوئی داخل کرنا چاہے گا تو پتہ نہیں چل جائے گا, اپنی بھیڑوں میں کوئی دوسری بھیڑ شامل ہو جائے تو بھیڑ تو چرواہے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھیڑ میری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جن کو ایسی آنکھ عطا فرمائی کہ جو دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ سنن میں دیا. امام بخاری حدثنا پہلی حدیث آپ کو سنا تو حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے. تو اس طرح ہمارے پاس اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے, موجود ہے, قرآن محفوظ ہے, موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جو دنیا میں آنے سے لے کر اور دنیا سے جانے تک آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں، نہ رات نہ دن، نہ صبح نہ شام، نہ سفر نہ اثر، نہ خلوت نہ جلوت، نہ جوانی نہ بڑھاپا، نہ خوشی نہ غم، نہ رونا نہ ہنسنا، نہ غصہ نہ سخاوت نہ معاف کرنا، ہر چیز آپ کی پوری روز روشن کی طرح محفوظ ہے. 1424 سال گزر جائیں یا 14024 سال گزر جائیں، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ان چیزوں کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے. کتنے دجال کٹھے ہو جائیں، کتنے مسلمان کذاب کٹھے ہو جائیں، کتنے دنیا کے فریبی کٹھے ہو جائیں، اللہ کی حفاظت کا نظام ہے جو سورج کو چمکانے والا، جو آسمان کی چھت کو تاننے والا، زمین کے فرش کو بچھانے والا. اگر اللہ وہی اللہ ہے تو اس کی طاقت لازوال ہے، بے مثال ہے. دنیا میں کوئی بھی دجال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس دین کے اندر کسی چیز کو ڈال سکے یا اس میں سے نکال سکے. اس پر اللہ کی حفاظت کا پہرا ہے، اس کی قوت قاہر اور قدرت غالبہ. وہ اپنے پورے سیطرت کے ساتھ، پوری ہیمنت کے ساتھ وہ سارے کائنات کو جیسے بلا خطا چلاتا ہے، اسی طرح میرے بھائیو اس دین کو بھی بے خطا لے کے چل رہا ہے. ہاں جب مٹائے گا تو خود مٹائے گا، قرآن اٹھا لے گا، بیت اللہ تھوڑا دے گا، مسجد مٹا دے گا، ساری زمین خالی ہو جائے گی اہل ایمان سے، کوئی مسلمان رہے گا نہیں. تو آخر یہ وقت تو آنا ہے جب قیامت آنی ہے تو کافروں پر آنی ہے، کسی مسلمان پہ قیامت نہیں آئے گی. قیامت صرف کفار کا مقدر ہے، کوئی مسلمان قیامت کا دن نہیں دیکھے گا. اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی محفوظ موجود، قرآن محفوظ موجود، اس کو بھائیو دنیا میں زندہ کرنا یہ ہے ہماری ذمہ داری. پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے اور دنیا دین پر آئے، یہ ذمہ داری. تبلیغ کی محنت، یہ دو باتوں کی محنت. ہر مسلمان اپنی ذات سے اللہ اس کے رسول کی غلامی پر آ جائے، اور ہر مسلمان جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ختم نبوت کا ماننے والا ہے، اس کے ذمہ ہے آپ کے پیغام کو پوری دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا، اپنے مقدور اور اپنی وسعت کے مطابق، اپنی کوشش اور اپنی صحیح اور اپنے اسباب کے مطابق. اس کے ذمہ ہے دنیا کے انسانوں تک اس کو پہنچانا، خود پہنچانا جہاں تک پہنچ سکتا ہے، پھر جہاں نہیں پہنچ سکتا وہاں اوروں کو تیار کرنا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ وہاں تک جا پہنچے جہاں سے مطلع شمس اور مغرب شمس کے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہ تک یہ کلم پیغام الہی پہنچے. جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو شمالی افریقہ جنوب میں داخل ہوئے، تو چلتے 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 جب وہ مراکش کے ساحل پر پہنچے تو آگے سمندر تھا اطلس کا، اوقیانوس کا، اور شخص کو پتا نہیں تھا کہ آگے کوئی مخلوق ہے. تو اس نے اپنے گھوڑے کو بے قرار ہو کر سمندر میں ڈالا، جب تک سمندر کی موجیں اس کے گھوڑے کو نہ روک سکیں، وہ چلتا رہا چلتا رہا. جب موجوں نے راہ روک دی تو کھڑا ہو گیا اور ایک حسرت بھری نظر ڈالی اور تلوار کو نکال کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے مولا میں تیری راہ میں نکلا تھا جیسے تیرا بندہ ذوالقرنین نکلا تھا تاکہ تیرے پیغام کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دوں، لیکن اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی مخلوق ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو میں ضرور اس پار جا کر بھی تیرے پیغام کو دنیا میں پہنچاتا. یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر زندہ ہو جائے کہ وہ اپنے بیوی بچے کاروبار اس سے ہم روک نہیں رہے، صرف تقدیم تاخیر کی بات، ان کو بعد میں دیکھے، اپنی ضرورتوں کو بعد میں دیکھے. اور اس وقت جو دنیا میں دین کا حال ہے، دیکھو جب ایمرجنسی نافذ ہوتی تو قانون ختم ہو جاتا ہے، ہنگامی حالات میں قانون کے تقاضے مؤخر ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں. قانون ختم نہیں ہوتا، قانون معطل ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے. آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ کا ٹرک جب دوڑتا ہے تو اس کو سرخ بتی کا توڑنا بھی اس کے لیے جائز ہے. کوئی اس کے نیچے آدمی آ کے مر جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، چونکہ آگے جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو بجھانے کے لیے ابھی راہگیر کو بچانا قانون ہے، لیکن ابھی اس قانون کو توڑنے کی اجازت ہے. اور سرخ بتی پہ کھڑے ہونا قانون ہے، لیکن اب اس کو قانون توڑنے کی اجازت ہے کہ اس کے لیے ہنگامی حالات ہیں. میرے بھائیو، اس وقت جو ایک ریلے کا ریلہ ہے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 100% کاروبار جھوٹ پر، سود پر، بددیانتی پر ہے، مائیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے آہیں بھرتی ہیں، باپ سسکیاں لیتے ہیں، ان کا بڑھاپا وہ در بدر ہو کے رہ گیا ہے، اولادیں ہیں کہ وہ متکبر ہیں، سرکش ہیں، نوجوان ان کی آنکھوں سے حیا اٹھ گیا ہے، گھر گھر گانے بجانے کے آلات ہیں، بازاروں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرکوں میں، ٹریکٹروں پر لوگوں نے موسیقی کے آلات لگائے ہوئے ہیں، دھرتی کی رگ رگ میں اللہ کی نافرمانی رچ رہی ہے، جگہ جگہ زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کے بازار، گرم چار آنے پہ قتل کیا، چار پیسے پہ قتل کیا، قومیت پہ قتل کیا، مال لوٹنے پر قتل کیا. یہ سمجھتے ہیں جیسے انسان مار دے اور مچھر مار دے، کوئی اوپر جیسے کوئی رب کوئی نہیں ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے ایک دن رکھا ہے قیامت کا، جب وہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرے گا، قاتل مقتول کو الگ کرے گا, ظالم مظلوم کو الگ کرے گا, زانی اور پاک دامن میں نکھیڑا کر دے گا, سچے اور جھوٹے میں فرق کر دے گا, حق و باطل میں دیوار فاصل کھڑی کر کے بتا دے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کے لیے میں نے جزا سزا کا نظام رکھا ہوا تھا. دنیا میں نہ عذاب آ سکتا ہے نہ جزا مل سکتی ہے. ایک سبحان اللہ پہ جو درخت لگتا ہے وہ ساری دنیا سے بڑا ہے, تو اس میں دین کی جزا کیسے ملے کیسے ملے. اور ایک آدمی کو ایک کے بدلے میں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, اس نے تو 100 قتل کیے تھے, اس نے تو 10 قتل کیے تھے, اس کو تو ایک دفعہ پھانسی لگ گئی, اب 9 کے قتل کا بدلہ کہاں سے لیا جائے. لہذا نہ یہاں جزا ہے نہ سزا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے, جب اللہ تعالیٰ خود فیصلے کے لیے آئے گا. اور سب سے پہلا کیس جو لگے گا عدالت میں, معاملات اور حقوق کی عدالت میں, سب سے پہلے قاتل اور مقتول بلائے جائیں گے. سب سے پہلا مقدمہ حابیل و قابیل کا لگے گا, سب سے پہلا مقدمہ حابیل و قابیل کا ہوگا. پھر دنیا میں جتنے ظالم آئے قتل کرتے چلے گئے وہ سب مجرمین کے کٹہرے میں ہوں گے, جتنے مظلوم مقتول ہوتے چلے گئے وہ سب کے سب اس دن متقیان کی کٹہرے میں ہوں گے. اور آج اللہ تعالیٰ خود فیصلے کے لیے آئے گا, اور دو آدمیوں کو جہنم میں سب سے شدید عذاب ہے, ایک قتل ناحق اور ایک سود خور. سود کھانے والے کو جیسا عذاب ہے ایسا کسی کو نہ ہوگا, اور ناحق قتل کرنے والے کا جو عذاب ہے ایسا کسی کا نہ ہوگا. یہ سب سے خوفناک عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے اور سب سے خوفناک پکڑ میں آئیں گے. تو اس وقت جو ساری دنیا کے انسانوں میں نافرمانی کی ایک وبا ہے, ہوا ہے, میرے بھائی, وہ آپ طلبۃ العلم ہیں, آپ حلم حملۃ القرآن ہیں, آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو نصرت بڑی عالی ملی ہے. یہ کون ہے؟ یہ بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ کون ہے؟ یہ بوٹنی کا, یہ انگریزی کا, یہ سیوکس کا, یہ فلاں کا. آپ کیا ہیں؟ آپ طلبۃ القرآن, آپ طلبۃ العلم, آپ حملۃ القرآن, آپ حملۃ العلم. آپ کا تو یہ لقب ہی بڑا عظیم الشان ہے, بہت عالی ہے. مجھے ہم اسی زمانے میں ہیں, ہم کوئی نہ جنید بنیں گے نہ جیلانی بنیں گے, لیکن اللہ کا احسان ہے ہمیں آپ کو جو نسبت ملی ہے یہ نسبت تھوڑی کم ہے. حدیث قدسی میں اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی مرتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی غلط تھا برا تھا, لیکن لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا تھا, یہ تو طالب علم تھا, یہ تو عالم تھے, یہ تو محدث تھے, یہ تو امام مسجد تھے, یہ تو خطیب تھے, یہ تو تبلیغ میں جاتے تھے, یہ تو انہوں نے سال کا سفر کیا, 7 مہینے کا سفر کیا, چلے لگائے. جب لوگ یوں کہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا, تو میں کہتا ہوں اچھا جو میرے بندے گواہی دے رہے ہیں وہ قبول کر لو, میرے علم کو چھوڑ دو, بندے کو معاف کر دیا جائے. بے شک ہم بہت برے سے ہی گندے سے ہی ہیں, لیکن میرے بھائیو جو ہمیں نسبت ملی ہے, اگر اس نسبت پر ہم مر گئے تو بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے. بدو آیا تھا, یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ لے گا. ان کا فضنا و رب الکعبہ, موج بن گئی رب کعبہ کی قسم. آپ نے کہا وہ کیسے؟ ان الکریم اذا قبر عفا, سخی آدمی پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا. تو اس نے ہمیں علم کی نسبت ہی ہم نے خود تو نہیں لی. کوئی اپنے ماں باپ کی طاقت سے تھوڑا ہی پڑھتا ہے, کوئی اپنے ذاتی ارادوں سے تھوڑا ہی سفر طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فضل فرمایا, احسان فرمایا, آپ کو یہ نسبت عطا فرمائی, تو آپ کا قرآن محفوظ, آپ کی حدیث محفوظ. اس کو لے کے پھرنا ہے یہ آپ کے ذمے, پوری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام حق کا پہنچنا. اس کے پہنچانے کے سب سے پہلی ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں, جن کو وراثت کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے. ورث العلم, ورثت الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا, اور آپ تو قرآن کے وارث ہیں جس جیسی کتاب کوئی نہیں, اور آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وارث ہیں جن جیسا کوئی نبی کوئی نہیں. حبیب اللہ, کسی نبی کی قسم نہیں کھائی, آپ کی قسم کھائی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, آپ کے شہر کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین, کسی کی صفائی پیش کرنے پہ قسم نہیں کھائی, آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی. انہوں نے کہا, کفار مکہ نے کہا, لست مرسلا, ویقول الذین کفروا لست مرسلا. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. انہوں نے کہا, انک لشاعر, تو تو شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, نہیں نہیں, فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایسے مقامات قرآن میں ہم بیان فرمائے ہیں میرے بھائیو، آپ کو ان کی نسبت ملی ہے، نیابت ملی ہے، اس کو لے کر پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچنا یہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے. اس وقت یہ ساری کی ساری انسانیت خوفناک کرنے میں ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، ہنگامی حالات کا اعلان ہے کہ جب 95% طبقہ نماز میں پڑھتا ہو، مسجدیں ویران ہوں اور رقص گاہیں آباد ہوں، اور سچ بولنے والے کو کوئی کام نہ ملے، اور جھوٹ بولنے والے کہ چاندی بھی سونا بنتی چلی جائے، تو ایسے وقت میں حالات ہنگامی ہو جاتے ہیں، اور ہنگامی حالات میں قانون معطل مؤخر ہو جاتا ہے، قانون معطل ہو جاتا ہے. اب اس ہنگامی حالات کو سامنے رکھ کر ترتیب زندگی بنانی پڑے گی. کب تک؟ جب تک ہنگامی حالات ختم نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک امت لوٹ کے دین کی طرف نہ آ جائے اور عوامر کی طرف نہ آ جائے اور احکام کی طرف نہ آ جائے، اس وقت تک حالات ہنگامی ہیں. پتہ نہیں کب اللہ کے عذاب کے کوڑے برس جائیں، پتہ نہیں کب زمین ہل جائے، پتہ نہیں کب آسمان سے پتھر برس جائیں، پتہ نہیں کب سورج کے تیور بدل جائیں، پتہ نہیں کب زمین کی گردش ہمارے خلاف ہو جائے. تو ان ہنگامی حالات میں وہی بچتے ہیں، انجین الذین ینہون عن السوء، وہ جو برائیوں سے روکنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی حفاظت کا پہرا لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، یہ مرتب ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ میرا پیغام پہنچائیں، ہم کیا کریں گے؟ واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اگر یہ ساری کی ساری امت اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اگر ہم باطل کے نرغے سے نکلنا چاہتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کے اس امر کو پورا کریں، بلغ ما انزل الیک من ربک، ہمیں اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے. تو میرے بھائیو، اس وقت چونکہ معاملہ اپنوں سے رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو پہلے اپنوں پر محنت، ترتیب محنت، ترتیب محنت ایسے نہیں جیسے کہ نماز کی موجود ہے. سلو کمارا اشتمونی حسلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھوں. بہت سے عوامے ایسے ہیں جو امر موجود ہے، ترتیب موجود کوئی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ علم حاصل کرنے کے لیے حکم آ رہا ہے، علم حاصل کرو. کیسے حاصل کریں؟ طریقہ موجود کوئی نہیں، چونکہ اس طریقے میں تبدیلی ہے، یہ طریقہ قابل تبدیل اور تغیر ہے حالات اور واقعات کے لحاظ سے. صحابہ کے زمانے میں علم کا حاصل کرنا صرف اللہ کے نبی سے سننا تھا، بس ختم. تابعین کا دور آیا تو صحابی سے سننا تھا، ختم. اور جب تبع تابعین کا دور آیا تو پھر سند ساتھ لگنے لگی. کس سے بول رہے ہو؟ کس سے سنوایا؟ جب اگلا دور آیا تو پھر تحقیق شروع ہو گئی، کہنے والا کون ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ مرسل سے استدلال کرتے ہیں، امام شافعی مرسل کو رد کرتے ہیں، چونکہ مرسل ابو حنیفہ تو صحابہ کے دور کے ساتھ چل رہے ہیں. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور صحابہ کا دور ملا ہوا ہے، آپ نے دو صحابہ کو دیکھا بھی ہے. اگر دیکھنا تابعیت کے لیے کافی ہے تو آپ تابعی ہیں، اور اگر اس کے لیے استفادہ شرط ہے تو آپ تابعی نہیں ہیں. تو بھی آپ اور صحابہ کا دور تو یوں ساتھ ملا ہوا ہے، تو امام ابو حنیفہ کے لیے مرسل حجت ہے، چونکہ کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، عام سامنے کے تو واقعات ہیں اور سامنے کا زمانہ ہے. امام شافعی 100 سال آگے چلے گئے، ان کا کہاں سے بولا ہو، کہاں سے بول رہے ہو، پہلے بتاؤ کہنے والا کون ہے. تو ایک سند کا علم آ گیا، پھر بیچ میں عجم داخل ہو گئے، تو عربی سیکھو، صرف سیکھو، نحو سیکھو، بلاغت سیکھو. پتہ نہیں مامون کو سوتے سوتے کیا سوجی اس نے منطق کا شوشہ جو چھوڑا، تو آج تک ہم آ با جا جا با آ کرتے مر رہے پھر رہے. یا نہ قطبی مصیبت خانہ نہ یاد ہو نہ سمجھ میں آئے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ کی شادی ہوئی تو قطبی پڑھتے تھے، اور ساری رات اس کے مطالعے میں لگے رہتے، وہ حل ہونے کو دیتی نہیں. تو ان کی بیوی نے ایک دن کہا، اس گھر میں یا قطبی رہے گی یا میں رہوں گی. تو اب وہ منطق کا شوشہ چھوٹ گیا، تو منطق پڑھنا ضروری ہو گیا، کہ اس کے اس لائن سے جو تھے اعتراضات، اس کے جواب دینے کے لیے اس کی طرف محنت شروع ہو گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں، علم تو وہی ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے طریقے تبدیل ہوتے چلے گئے. پہلی صدی میں اور، دوسری میں اور، تیسری میں اور، چوتھی میں اور. 403 ہجری میں پہلا مدرسہ، 304 ہجری میں پہلا مدرسہ بنایا گیا، 304 ہجری میں پہلا مدرسہ کے نام پر عمارت بنی. عمارت، مدرسے موجود تھے، عمارت، عمارت. احمد بن طولون نے سب سے پہلے 304 ہجری میں مصر میں فسطاط میں عمارت بنائی، سفیان کا جو واقعہ مشہور ہے، حسن بن سفیان. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس امت سے، اس امت کے علماء سے مطالبہ کرتا ہے، دنیا میں دین زندہ کرنا تمہارے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے. مرو بالمعروف ونہا عن المنکر، بھلائیاں پھیلاؤ برائیاں مٹاؤ، یہ کام کتنا اہم ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، اس کام کی کتنی ضرورت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اور ساری بڑی کتابوں میں ہے، اور کتنی خوبصورت مثال ہے جس کے ساتھ اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کیا گیا ہے کہ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا، جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور جس نے اللہ کی حدود کو چھوڑ دیا ہے وہ کیسے ہیں، کہ مثل قوم استحموا علی سفینۃ، ان لوگوں کی مثال ایسے جیسے کچھ لوگ کشتی میں انہوں نے قرا کیا، فصار بعضهم اعلاها وبعضهم فی اسفلها، کچھ لوگوں کو نچلی منزل ملی، کچھ لوگوں کو اوپر والی منزل ملی. اب میری اس بات، میں نے اس حدیث کو کتاب سے نہیں سمجھا، نہ استاد سے سمجھا، میں نے اس حدیث کو سمندری سفر سے سمجھا ہے. سفر علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر میں سمندری سفر نہ کرتا تو مجھے اس حدیث کی عظمت اور اس مثال کی عظمت اور اہمیت کبھی میرے اوپر کھل کے نہ دیتی. بعض نیچے والے حصے، بعض اوپر والے حصے میں. کان الذی فی اسفلہا اذا استقوا مروا علی من فوقہم، پانی اوپر والے حصے میں میٹھا پانی، اوپر نیچے پانی کوئی نہیں، تو جو نیچے والے ہیں وہ کہنے لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا فلم نوز من فوقنا، تو نیچے والے کہتے ہیں اوپر والوں کو ہم بار بار تنگ کر رہے ہیں، ان کو پانی کی مشکل ہے، اوپر آنے جانے میں ان کو دقت ہے، تو کیوں نہ پھٹا توڑ کے پانی نیچے سے نکال لیں. آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو سارا مجمع ہے یہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے، اور آپ سارے علماء فضلاء اوپر والے حصے میں، اور سارا نیچا عوام الناس کا جتنا بھی دڑا مال وہ نیچے والے حصے میں. آپ کوئی منطق پڑھ رہا، کوئی فلسفہ پڑھ رہا، کوئی بخاری پڑھ رہا، کوئی مسلم پڑھ رہا، کوئی پڑھا رہا، کوئی مطالعہ کر رہا، کوئی ذکر کر رہا، کوئی تلاوت کر رہا، کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی سیکھنا سکھانا کر رہا، کوئی تصنیف اور تالیف میں لگا ہوا ہے، کوئی خطابت کے موتی بکھیر رہا ہے، کوئی درس حدیث میں ہے، کوئی درس قرآن میں. یہ ایک بہت بڑا جہاز ہے جس میں اوپر یہ محفلیں خوبصورت قائم ہیں، عوام نیچے ہیں. اتنے میں آ کر آپ کو کوئی کہتا ہے جی نیچے پھٹا توڑ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، توڑنے دو ہماری بلا سے، ہمارا تو نہیں توڑ رہے. یہ جو طلبا ہے نا، یہ سب سے پہلے چھلانگے لگائیں، ان کو تو پہلے ایسا کام چاہیے، وہاں کو روکو، بدماشوں کو روکو، ہمیں بھی ماریں گے، خود بھی مریں، ہمیں بھی ڈبائیں، خود بھی ڈبو، روکو. کسی کو سبق یاد رہے گا، کوئی یہ کہے گا توڑ دیں تو توڑنے دو، ہمارا تھوڑی توڑ رہے ہیں، توڑنے دو تو ہمارا تھوڑی توڑ. یہ بتائے، ہاں ہاں، 1984 میں ہمارا سفر تھا بیلجیم سے انگلستان، پہلے ہم انگلستان سے بیلجیم آئے، بحری جہاز سے آئے، 4 گھنٹے کا سفر، پھر ہمارا ویزا ختم ہو رہا تھا، ہمیں اسی دن واپس نکلنا تھا. ہم ایک بندرگاہ پر گئے، انہوں نے کہا جی طوفان ہے سمندر میں، ہمارا جہاز نہیں جائے گا. پھر دوسرے پر گئے، انہوں نے کہا جی طوفان ہے، ہمارا جہاز نہیں جائے گا. پھر ہم تیسری بندرگاہ پر پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ ہم، ان کا جہاز بہت بڑا تھا، تو وہ چھوٹا سمندر ہو اتنے طوفان کو وہ برداشت کر سکتا ہے، 4 گھنٹے کا سمندر ہو، کہ ہمارا جہاز جا رہا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے تو نکلنا ضروری تھا، تو ہم زور پڑ کے اس میں بیٹھ گئے. اتنا بڑا جہاز تھا کہ اس کے نیچے یہ 22 وہ ٹائروں والے ٹرالے پتہ نہیں کتنے کھڑے ہوئے تھے، اور بسیں اور گاڑیاں اور موٹریں اور ٹرک نچلے والے حصے، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پورا ایک چھوٹا سا شہر تک بیٹھ گئے. تھوڑا سا جب جہاز اندر گیا، اللہ اکبر، سمندر بھی چھوٹا تو اس کا طوفان بھی چھوٹا، لیکن اس چھوٹے طوفان میں بھی یہ حال تھا کہ موج آ کر جو دھکا دے جہاز کو، تو پورا ایسے جہاز ہو کر، یعنی پانی اور ہمارا شیشے کی دیوار آپس میں مل جاتے تھے. رکو میں جا، میں یا اللہ سجدہ نہ کرام، یہ لوگوں رکو تو ہی ٹھیک ہے، یا اللہ سجدے سے جہاز کو بچانا. وہ پھر ادھر سے اس کو تھپڑ مارے، پانی تو ایسے ہو جائے، سب کو الٹیاں، صرف ایک میں بچا ہوا. میں سفر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، سفر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، پانی پیا، چائے پی بس. تو مجھے تو نہیں پتا تھا آگے یہ ہونے والا، میری تو ویسے ہی عادت تھی سفر میں نہ کھانے کی، ایک میں سلامت، باقی سب او برا حال. اب آپ ذرا اندازہ، اور 4 گھنٹے یوں لگا جیسے 40 سال ہو گئے. یہاں اللہ پتہ نہیں اب برطانیہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، یہ حال تھا. وہ جیسا ذکر اس وقت کیا تھا نا، آج تک نمازیں پڑھے تھے مغرب عشاء واہ 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 آج تک کیسے نہیں پڑھتے. اس عالم میں جب یہ ہو رہا تھا اس عالم میں اگر کوئی آ کر ہمیں یوں کہتا کہ نیچے پھٹے ٹوٹ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ آپ بتاؤ. میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی فصاحت پر, بلاغت پر, تشبیہات پر. او بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, بلاغت پڑا کرو. میں کیسے کہوں اس کے بغیر تشنا ہے سارا علم اور اس کے بغیر تکمیل ہے ہی نہیں, اس کے بغیر تکمیل ہے ہی نہیں. کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ تمہوں نے خشکی کی, خشکی سے بات نہیں سمجھائی, امید ہے کو بچ جائیں گے, سمندر میں امت کو پہنچا دیا. اس سے خوبصورت دعوت کی اور تبلیغ کی عظمت کو اور کسی طرح نہیں بیان کیا جا سکتا. ساری امت کو سمندر میں پہنچا دیا, سارے نیک اوپر بیٹھے ہیں اور سارے نافرمان نیچے بیٹھے ہیں. اور یہ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھٹا توڑا, اوپر والے بھاگے بھاگے, روکو روکو روکو, حضرت آپ سبق پڑھائیں, آپ چھوڑیں ہم رو, انہیں نہیں پتہ نہیں کیا کر دیں, میں بھی خود جا کے دیکھتا ہوں, پتہ نہیں کیا کر دیں, میں بھی خود جا کے دیکھتا ہوں. بھائی جان ہر ایک کو پیاری ہوتی نہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور میرے عزیزو جب آپ کے پڑوس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس نے آپ کا پھٹا توڑ دیا. جب ایک سچ بولنے والے دکاندار کے برابر کا دکاندار جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے تو اس نے سچے تاجر کا پھٹا توڑ دیا. ایک سود پہ مل چلانے والا جب اپنی مل کو سود پہ چلاتا ہے تو اس نے سود کے بغیر چلانے والے صنعتکار کا پھٹا توڑ دیا. جب ایک عورت بے پرد ہو کر حسن کی دعوت دیتی ہے تو اس نے پردہ دار خواتین کے پھٹے اڑا دیے ہیں. پتہ نہیں کب یہ کشتی ڈوب جائے اور کب یہ سفینہ ڈوبے, اور جب سفینہ ڈوبتے ہیں تو اوپر نیچے والے سب ڈوبتے ہیں. آپ اس پہ جتنا غور کریں گے, چونکہ میں تو چشم دید ہوں, میں نے تو سال اللہ آپ کو نا طوفان دکھایا لگ رہا ویسے سمجھ جائیں تو کبھی وہ تو ہم تو اضطراری طور پر پھنس گئے نا. لیکن بے شک علم کا بہت بڑا حصہ سفروں میں چھپا ہوا ہے, بہت بڑا حصہ ہے علم کا جو اسفار میں چھپا ہوا ہے. تو میں اس سمندر کے سفر کو یاد کرتا ہوں, پھر اس حدیث کو سامنے رکھتا ہوں تو میرے اوپر اللہ کے محبوب کی یہ خوبصورت تشبیہ اپنے سارے انداز سے کھلتی ہے. اور پھر اس آکام کی عظمت اہمیت سامنے آتی ہے کہ اس محنت کا چھوڑ دینا گویا اپنے سفینے کو خود ڈبو دینا ہے اور اپنی کشتی کو خود وہ غرقات کے سپرد کر دینا ہے اور اپنی کشتی کو خود بھنور میں پھنسا دینا ہے کہ اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو اس کا سفینہ ڈوبے گا اور اسے کوئی نہیں بچا سکتا. میرے بھائیو اس کو ساری امت اس وقت ساری امت تاجر, ذمہ دار, کاشکار, امیر, غریب, حکمران, وکیل, ڈاکٹر, انجینئر, عورتیں, مرد, بوڑھے, جوان, چھوٹے بڑے سب کے ہاتھ میں تیشے ہیں اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی دیواریں گرا رہے ہیں, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی کشتی کے سفینے اور اپنی کشتی کے پھٹے توڑ رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے برمے لے کر اپنے ہی سفینے میں وہ سوراخ کر رہے ہیں. یہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں, جس شاخ پہ انہوں نے آشیاں بنایا ہے, یہ اسی کو جڑ سے کاٹ رہے ہیں. میرے بھائیو اگر بھائیو ہم نے امت کو نہ سنبھالا تو اگر کوئی ریلا آیا پھر مسجد مندر سب بہتے ہیں, پھر تالے سالے سب بہتے ہیں, تمیز مر جاتی ہے. کتنی بڑی ہستیاں ذبح ہوئی, شہید ہوئی تاتار کے فتنے میں, کتنے بڑے بڑے علماء, کتنی پردہ دار خواتین, کتنی بڑی قربانی آئی ہے 656 ہجری میں جب ہلاکوں نے بغداد کو تحتہ کیا, 1,500,000 آدمی 3 دن میں ختم کر دیے. تو ساری امت کا سفینہ اضطراب میں ہے, ساری امت کا سفینہ اضطراب میں ہے. ان کو اس سے نکالنے کا سب سے پہلا مطالبہ آپ سے, آپ ہمارا سرمایہ ہیں. اگر آپ لوگ نہ ہوتے اور یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج سارا بر صغیر یہ بھی اسپین کا نمونہ پیش کر رہا ہوتا. وہ لوگ محسن اعظم ہیں اس دھرتی کے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر, درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر اور فاقے کاٹ کر انہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو لکھا بھی، سمجھایا بھی، پڑھایا بھی، اس کی حفاظت کی. اگر یہ لوگ یہ قربانیاں نہ دیتے تو اس وقت پورا بر صغیر فتن کا نمونہ پیش کر رہا ہوتا. شاید کوئی ایک مسلمان بھی باقی 1934 میں لارڈ میکالے آیا تھا 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے کہ ہمیں ان کو اپنا غلام بنانا ہے، یہ بس صرف دیکھنے کے مسلمان ہوں، اندر سے 100% یہ ہمارے غلام ہوں، اس پر ہم نے کام کرنا ہے. یہ ایک جھونپڑا نہ ڈالا جاتا تو آج یہ نقشے ہمارے سامنے نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں جنہوں نے چٹائیوں کے ساتھ سل کر اور بھوکے پیاسے رہ کر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو محفوظ رکھا اور اس کو اگلی نسل کی طرف منتقل کیا. لیکن اب میرے بھائیوں، عمومی فضا چونکہ اغیار کے نظر میں آ چکی ہے، نسل کی نسل وہ اللہ کے سے ہٹ کر وہ دنیا ہی کی لذتوں میں، شہوتوں میں ڈوب چکی ہے. اب ہمیں بھی اپنا سودا لے کر بازار میں آنے کی ضرورت ہے. آپ سے سچا اور کھرا سودا کسی کے پاس کوئی نہیں ہے. ساری دنیا بھاگ رہی ہے، شرابیں پیتے ہیں چین کے پیچھے، زنا کرتے ہیں چین کے پیچھے، جوئے کھیلتے ہیں چین کے پیچھے، گاڑیاں بدلتے ہیں، امریکہ افریقہ کی سیر کرتے ہیں، ہمالیہ پہ چوٹیاں طے کرتے ہیں، مری کے برف پوش پہاڑوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، اور نئے نئے رنگ کے کپڑے زیور، سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہاں کچھ چین ہو، یہاں کچھ سکون ہو. ہمارے پاس اس کا نسخہ تیر بہادر موجود ہے اور بے خطا نسخہ موجود ہے، اور ہمارے سوا کوئی یہ بتا نہیں سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جاؤ بتا دو پوری دنیا کے انسانوں کو، الا 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 الا، سن لو پوری دنیا کے انسانوں، غور سے سن لو، غور سے سن لو، صرف اللہ کی یاد ہی ہے دلوں کا اطمینان. باقی ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، اللہ دل کا سکون نہیں مل سکتا جب تک اللہ کی یاد سے دل مزین نہ ہو جائے. بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد ہے جس سے دلوں میں قرار آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا. یہ نسخہ آپ کے پاس. تو اس وقت میرے بھائیو، ساری دنیا کے مسلمان کیا کافر کیا، سارا ہماری محنت کا میدان ہے. مسلمان ایمان پر آئیں، اعمال پر آئیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی. جس میں سب سے پہلے جو محنت وہ ایمان کی ہے، چونکہ ہم، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، دین کو دنیا میں رواج دینے کے لیے ایسا طریقہ نہیں جیسے نماز ہے، پہلے قیام، پہلے تکبیر، پھر قیام، پھر تلاوت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد. اس میں تو استنباط چلے گا اور تتبع چلے گا، استقراء چلے گا کہ کس طرح کیا جائے، کس طرح کیا جائے. تو ہمیں سورہ طہٰ سے کچھ اشارے ملتے ہیں، سورہ مدثر سے ہمیں کچھ اشارے ملتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر. مدثر کہتے ہیں، ایک تو تفسیر مشہور ہے جو سب تفسیروں میں ہے، لپکا ہوا چادر میں لپکا ہوا، لیکن میں لسان العرب دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے اس کا ایک اور مطلب سامنے آیا، التدثیر. تدثیر کہتے ہیں پرندے کے گھونسلے بنانے کو، پرندہ جو گھونسلہ بناتا اس کو تدثیر کہتے ہیں، اور اس پرندے کو مدثر کہتے ہیں. مدثر باب تفیل، باب تفاؤ میں جا کر بھی وہ اصل مطلب تو باقی رہتا ہے، اصل مطلب باقی رہتا ہے، اوپر کچھ اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، کچھ کمی، کچھ اضافے. تدثیر گھونسلہ بنانا، گھونسلہ بنانا. 571 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے ہیں، 611 میں آپ کو نبوت ملی، 610 میں آپ کو نبوت، 611 میں آپ کو نبوت ملی، 40 برس کی عمر. 611 برس گزر چکے ہیں، دنیا میں نبی کوئی نہیں آیا. 611 برس گزر گئے، نبی کوئی نہیں آیا. کیا ہوا؟ انسانی گھونسلہ اڑ گیا، شیطانی ہواؤں نے انسانیت کے گھونسلے کو شاخوں سے اڑا دیا، تتر بتر کر دیا اور اس کو بکھیر دیا ہواؤں کے دوش پر. جیسے ہوا تیز آتی ہے گھونسلے اڑ جاتے ہیں، پرندے تنکا تنکا کٹھا کر کے پھر بناتے ہیں، تو یہ کام آسان نہیں ہوتا. کئی کئی دن لگ جاتے ہیں پرندوں کو گھونسلے بنانے میں. وہ تنکے دیکھتا ہے، چنتا ہے، مناسب کو لے کر آتا ہے، پھر اس کو رکھتا ہے، پھر ایک، پھر دو، پھر تین، پھر چار، ایک ایک تنکا کٹھا کر کے گھر بنانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اب اس لغوی مطلب کو سامنے رکھ کر اب اس آیت پر غور کریں. یا ایوہ المدثر، گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے، اے گھونسلے کو بنانے والے. گھونسلہ کس چیز کا بنانے والے؟ اے گھونسلے کو بنانے والے، اے آشیاں کو بنانے والے، اے انسانیت کے اے انسانیت کے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے آشیاں کو بنانے والے قم اٹھ جا. قم لفظ قم بتاتا ہے, لفظ قم یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام مشکل ہے, آسان نہیں, سوتے سے اٹھایا ہے. دوسرے مطلب بھی ساتھ رکھے نا, سوتے سے اٹھایا ہے تو یہ کام آسان نہیں. قم لفظ قم کی خشونت بتا رہی کام مشکل ہے, ذمہ داری بہت بڑی ہے, کام آسان نہیں ہے, کام مشکل ہے. قم اٹھ جا, اے گھونسلے کو بنانے والے اٹھ جا. کیا کر, گھونسلہ بنا, آشیاں بنا, کیسے بنوں؟ تن کا جوڑ, ایک تن کا دوسرا چوتھا پانچواں دسواں سواں, ایک ایک کو جوڑ 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 جوڑ, کیسے تن کے جوڑوں؟ فانذر, قم فانذر, وربک فکبر, اٹھ جا اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر, لوگوں کو اللہ سے ڈرا. انذار ڈرانے کو نہیں کہتے ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا انذار ڈرانے کو نہیں کہتے, بلکہ ناصحانہ خیر خانہ خیر خواہانہ انداز میں کسی کو خیر اور شر کا انجام بتانا, جس میں نصیحت کا پہلو غالب ہو اور جس میں شفقت اور ہمدردی کا پہلو غالب ہو, اس کو نذیر کہتے ہیں. تو قم فانذر وربک فکبر, یہ ہمیں سرا بتاتا ہے کہ اگر یہاں سے بات کو شروع کیا جائے گا تو گھونسلہ بننا شروع ہو جائے گا. اور ادھر سورہ طہ کو ساتھ جوڑیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت دے رہے ہیں, نبوت کا کام دے رہے ہیں, بنی اسرائیل اور فرعون دونوں میں آپ نے کام کرنا ہے. کہاں سے کام شروع کرنا ہے میرے موسیٰ, اے میرے کلیم, آپ نے کہاں سے کام شروع کرنا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا, یہاں سے کام شروع کرنا ہے. قم فانذر وربک فکبر, یہاں سے کام شروع کرنا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی عظمت اور حیبت اور بڑائی اور کبریائی سے بھر جائیں, چونکہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آتی. حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں ہے. یہ حلال یہ حرام وہ تو جانتا نہیں, حلال کرنے والا ہے کون؟ حرام کا شراب حرام, سود حرام, زنا حرام, کس نے روکا ہے اس کو؟ تو خبر ہی کو نہیں. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, کون کہہ رہا؟ اگلے تو خبر کوئی, وہ تو جانتا نہیں کہ اللہ ہے کون, تو مانے گا کیسے؟ یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو مجھے ایک سفر میں ہی سمجھ میں آیا کہ حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. فیصلہ آباد کا ایس ایس پی میرا دوست تھا, ہم سنٹ مال اسکول لاہور میں کٹھے پڑھتے تھے, وہ ایک سال مجھ سے پیچھے تھا, میں ایک سال آگے. وہ فیصلہ آباد میں ایس ایس پی لگا تو ایک ایس پی صاحب آئے چلے میں, فیصلہ آباد میں, عبد الخالق نام تھا. میں نے ان سے کہا چلے میں آپ کو ملاتا ہوں ایس ایس پی صاحب. وہ کہنے لگے ہم دونوں ٹریننگ میں کٹھے تھے, تو اس کا بھی ساتھی بن گیا میرا بھی بن گیا. پولیس لائن ہم گئے, ایسے مسجد سے نکلے سیدھا گیٹ پولیس لائن کا تھا جو پولیس والوں کے لیے تھا, اور کوئی تین چار فرلانگ دور آگے سے ایک گیٹ عوام کے لیے تھا. اب ہم دونوں اس لباس میں, کرتا شلوار, تو اس کی داڑھی میری داڑھی, اس کے سر پہ ٹوپی میرے سر پہ پگڑی, بس اتنا فرق. تو وہ اس نے سپاہی آتا ہے کہ کھڑا تھا, تو اس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا بھائی دروازہ کھول دو. تو ایسے کرو, کہنے لگا اتو آؤ. اس کو پتا کہ یہ ایس پی, انہوں نے کہا دونوں صوفی صاحب ہیں, میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی, دروازہ کھول دے. اس نے پھر کہا اتو آؤ. تو اس نے تیسری دفعہ منت کی, بھائی کھول دے تیری بڑی مہربانی. گرمی تھی, وہ گیارہ بج رہے تھے جون جولائی کے مہینے. اور کہا سوفی صاحب سنے نہیں, اتو آؤ. کہا بھائی بڑی دور ہے, وہ دروازہ بڑی دور ہے. وہ کہنے لگا میرے کو چابی کو نہیں, تھی ہمیں تنگ کیتے جانتے. اب وہ بےچارا مجبور ہو گیا بتانے پر. ویسے کھڑا ہوا ہے, سپاہی تو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا, جب تھانے دار ہے تو پھر نیچے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق. تو وہ تھوڑے دن پہلے فیصلہ باد سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا, تو اس کو پتا چلا عبد الخالق کا سر. وہ کہہ رہا تھا میرے کو چابی کو نہیں, جیب سے چابی, چابی نہیں نکل, چابی نکال, ایسے سے کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا. ہاں جی, پھر کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کا. تو اس دن میرے اوپر یہ پورا مضمون کھل گیا, حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں گانے نہ سنو، ان کو کیا پتا کس نے روکا، پہلے ان کو سناؤ تو صحیح، کہنے والا کون ہے؟ زنا نہ کرو، تاجروں سے کہتے ہیں سود پہ کاروبار نہ کرو، عورتوں سے کہتے ہیں بے پرد نہ پھرو، وہ ان کو یہ تو خبریں ہی، کہنے والا کون؟ حاکم کی عظمت سے دل خالی ہو گئے. تو مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ سے بات کو اٹھایا. ہر نبی کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. یہ لا الہ الا اللہ وہ مفتاح ہے جس سے ہر شر، ہر خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ وہ تالا ہے جس سے ہر شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایسا لا الہ الا اللہ جو حرام اور حلال میں حد فاصل بن جائے، ایسا لا الہ الا اللہ جو حق و باطل میں نکھیڑا کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو جھوٹ اور سچ کو جدا کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو دیانت اور خیانت کو جدا کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو فحش اور پاکدامنی کو جدا کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو حیا اور پفاحش اور بے حیائی میں جدائی کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو راتوں کے رونے میں اور راتوں کی بدماشی میں جدائی کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو تکبر اور تواضع میں فرق کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو تقوی اور فسق میں جدائی کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو علم اور جہالت میں حد فاصل قائم کر دے، ایسا لا الہ الا اللہ جو خشیت اور انابت میں اور نافرمانی میں اور فسق و فجور میں وہ آ کر دیوار کھڑی کر دے. یہ لا الہ الا اللہ اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہٹک کر بے یقینی. لفظ اللہ اپنی ذات میں ایسا عظیم الشان ہے، کسی لفظ کا کوئی حرف نکال دو مطلب بدل جاتا ہے. جمیل کا جیم ہٹا دو میل ہو جائے گا، یا ہٹا دو جمل ہو جائے گا، کتنا مطلب بدل گیا. جمیل اور جمل میں کتنا فرق ہے، جمیل اور میل میں کتنا فرق ہے. لیکن یہ اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو جتنا مرضی کاٹو بڑا اس میں سے کٹاؤ، اس کا مطلب نہیں بدلتا. اللہ الف ہٹ گیا، پیچھے رہ گیا للہ، تو قرآن میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے. پھر یہ لام بھی ہٹ گیا، پیچھے لہو رہ گیا، تو قرآن میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر یہ آخری لام ہٹ گیا، الہ رہ گیا، تو وہ هو الذی فی السماء الہن فی الارض الہ. پھر سب کو مٹا دیا، صرف پیش کی ضمے کی آواز ہو رہ گئی، تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو. پھر ہو بھی اللہ پر بولا، لہو بھی اللہ پر، للہ بھی اللہ پر، اور اللہ تو اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو کیسا ہے؟ الحی القیوم، کیسی طاقت، الحی 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 القیوم، کیسی بیداری، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیسی حکومت، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کیسا روح دبدبہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیسی قدرت، کیسی طاقت، وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، کیسی اس کی حکومت ہے، للہ المشرق والمغرب، کدھر کدھر اس کا وجود ہے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، کیسے کیسے جلوں میں نظر آتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباحا، اے مصباح فی زجاجہ، الزجاجت کأنہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یقاد زیتہا یضیع ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہد اللہ لنور ہی من یشاء. جدھر دیکھو اس کے نور کی جلوے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں اس کے نور کا پتہ دیں، ہواؤں کے ہلے اور جھونکے بتائیں کہ اللہ ہے، زمین کا بچھو اور فرش بتائے کہ اللہ ہے، چشموں کے جھرنوں سے بہتا ہوا شفاف پانی اچھل اچھل کے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور دریاؤں کا بہتا ہوا پانی یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور زمینوں سے نکلتا ہوا غلہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. آپ دیکھتے نہیں ہو میرے بھائیو کہ کائنات کا پکا اور چپا اور ذرہ اللہ کا پتہ دیتا ہے، پر آنکھیں حرام دیکھنے پر عادی ہو گئیں. جو آنکھ حرام دیکھے اسے اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی. کان گانے سننے کے رسیہ ہو گئے، جو کان موسیقی سنے وہ اللہ کے نغمے سن نہیں سکتا، اللہ کے خاموش پیغامات کو وہ لے نہیں سکتا. وہی کان اللہ کا پیغام لے سکتے ہیں جو گانوں سے پاک ہوں، وہی آنکھیں اللہ کے جلووں کو دیکھ سکتی ہیں جو حرام سے پاک ہوں، جو کسی کی بیٹی پر نہ اٹھیں، کسی کی بیوی بہن اور ماں پر نہ اٹھیں. ناپاک آنکھ اندھی ہے، اندھے اور اس میں کوئی فرق نہیں، یہ دیکھ کر اندھا وہ ویسے اندھا. میرے بھائیو لا الہ الا اللہ دل میں جا کر سی ہو اور اس کی قدرت اور حیبت اور سیطرہ اور اس کی حیمنت سے دل لرزنے لرزنے لگ جائے، تھر تھرانے لگ جائے. تخشعر من ہو جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. یہ اس طرح کا اللہ دل میں اترے، اس طرح اس کی حیبت اور کبریائی دل میں اترے کہ جب آسمانوں پر نظر اٹھے تو اللہ نظر آئے، فی السماء الہ، زمین پر نظر اٹھے تو اللہ نظر آئے، فی الارض الہ، مشرق کو دیکھے تو اللہ نظر آئے، للہ المشرق، مغرب کو دیکھے تو اللہ نظر آئے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، ادھر دیکھے تو اللہ ہو، ادھر دیکھے تو اللہ ہو، مشرقین کا افق دیکھے تو رب المشرقین یاد آئے، مغربین کا افق دیکھے تو رب المغربین یاد آئے، پرندوں کو اڑتا دیکھے تو ما یمسکهن الا الرحمن یاد آئے، اور دریاؤں کو بسا دیکھے تو سخر لکم الانہار یاد آئے، اور سمندروں کو موجیں مارتا دیکھے تو هو الذی سخر البحر یاد آئے، اور مچھلیوں کو مچلتا دیکھے تو لتأکلوا منه لحما طریا یاد آئے. کائنات کا چپا چپا تو ہے، اور جب درختوں کو سایہ دیتا دیکھے تو اللہ پاک ما تخرج من ثمرات من اقمامها کی آیت یاد آئے، جب زمین سے غلے نکلتا دیکھے تو انا شققنا الارض شقا یاد آئے، آسمان سے برستا پانی دیکھے تو انا صببنا الماء صبا، زمین کو پھٹتا دیکھے تو ثم شققنا الارض شقا، اور غلوں کو اور اس میں سے فصلوں کو نکلتا دیکھے تو انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم، پہاڑوں کو دیکھے تو والجبال ارساہا. اللہ کے دعوے سنو، الم نجعل الارض مہادا، لاؤ میرے سوا زمین بچھا کے دکھا دو، والجبال اوتادا، میرے سوا پہاڑ گاڑ کے دکھا دو، خلقناکم ازواجا، اللہ کے سوا مرد عورت بنا کے دکھا دو، وجعلنا نومکم سباتا، اس کے بغیر نیند لا کے دکھا دو، وجعلنا اللیل لباسا، رات کے اندھیرے لا کے دکھا دو اس کے بغیر، وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن کر کے دکھاؤ اس کے بغیر، وجعلنا فوقکم سبعا شدادا، یہ خلقنا فوقکم سبعا شدادا، اوپر سات آسمان اوپر نیچے بنا کے دکھاؤ، سو کون ہے کون ہے کون ہے اللہ کے سوا جس نے ستاروں کو روشنی دی اور سورج کو تپش دی، چاند کو ٹھنڈک دی، کوئی ہے اللہ کے سوا جو عقاب کو جھپٹ سکھا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو عقاب کو بلندیاں سکھا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو سانپ کو زہر بنانا سکھا دے، بل کھانا حملہ کرنا سکھائے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو مچھلی کو تیرنا سکھا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو کیلے میں رس بھر کے دکھا دے اور اس میں گودا بھر کے دکھا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو گنے کو میٹھا کر کے دکھا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو پانی کو موتی بنا کے دکھا دے، کوئی ہے اللہ کے سوا جو پانی کو مشک بنا کے دکھا دے، ایک پانی کے قطرے کو صدف نے پیا میرے اللہ نے موتی بنایا، اس کو ہرن نے پیا میرے اللہ نے مشک بنایا، اور اس کو ریشم کے کیڑے نے پیا میرے اللہ نے ریشم بنایا، اسے شہد کی مکھی نے پیا میرے اللہ نے شہد بنایا، اسے بکری نے پیا میرے اللہ نے دودھ بنایا، اسے گائے نے پیا میرے اللہ نے گوشت بنایا، اسے انسان نے پیا میرے اللہ نے زندگی کا سامان بنایا، اسے درخت نے پیا تو اللہ نے اسے آم بنایا، انگور بنایا، انار بنایا، ہائے دیکھو تو صحیح انار کا دانا دانا کہہ رہا، کوئی ہے کوئی ہے جو اس کو کیسے بند کرتا ہے اور اس کی تہیں بناتا ہے، پھر اس کے دانے دانے کے کونے بناتا ہے، پھر اسے شفاف پانی کرتا ہے، پھر اس کو سرخ سفید رنگ دیتا ہے، پھر اس میں مٹھاس اور کھٹاس کو بھرتا ہے، پھر اس پر پردے چڑھاتا ہے، پھر اس کو جدا جدا کر کے جب کھولو تو انار کا دانا دانا کہتا ہے کہ ان لہذا الخلق خالق، اس خلق کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے، دیکھو ناشتے مور کو کوئی ہے، اس کو رنگ کتنے دیے، سینہ کیسا حسین بنایا، اس کو نخرا کان سے سکھایا، اس کو کلگی کس نے لگا کے دی، اس کے چھوٹے چھوٹے رنگ کے نشان کس نے بنائے، وہ ہزاروں لاکھوں رنگ تو مور کے اللہ تعالیٰ پرنٹ چھاپتا ہے، کبھی تو اللہ کو خطا پڑتی کہ چھاپا ذرا کم رہ گیا، آج تھوڑا مور زیادہ بنانے پڑ گئے تھے تو ان دس موروں پہ آج رنگ تھوڑا ہلکا رہے گا، میں چلو ایسے ہی پار کر دو کوئی ہیں، کبھی دیکھا میرے حل ترا من فطور، هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كوني ديك سكتا فهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أنا تصفقون أنا تسحرون أفلا تعقلون أفلا تتذكرون فأين تذهبون يصف قارح من رزقي کہ میرے بندو کہاں جا رہے ہو اپنے رب کریم کو چھوڑ کر، اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کر؟ تمہیں نہیں منزل مل سکتی، ایک ہی پناہ ہے، ایک ہی جائے پناہ، وہ اللہ ہے. اللہ اس عظمت کے ساتھ لا الہ الا اللہ دل میں اترے، اس حیبت اور کبریائی کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ ہے، وہ میرے بھائیو ہائے ہائے، وہ ضربہ یضرب ضربن سے نہیں آتا، کلو آبا کلو با جا سے نہیں آتا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، یہ اور راہیں ہیں جہاں سے چل کر اللہ کا اللہ اپنا قرب دیتا ہے، اپنی عظمت دیتا ہے، اپنی کبریائی دیتا ہے، اپنی حیبت دیتا ہے، اپنا دبدبا دیتا ہے، اپنا شوق دیتا ہے، اپنا خوف دیتا ہے. تو وہ لا الہ الا اللہ جو کبھی دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو دل کے تاروں کو آ کے جھنجھنا دیتا تھا، اور ساری روح ایک بے قرار روح کی طرح تڑپنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور سارے وجود میں اللہ اللہ کی صدائیں گونج جاتی تھیں، ویسا لا الہ الا اللہ عوام و خواص بھول گئے. اللہ کے ساتھ اللہ تو ہر جگہ لگے گا، استثناء تو ہر جگہ ہے، لیکن میرے بھائیو ہم وہ لا الہ الا اللہ بھول گئے. وہ جو کبھی دل کے تک پہنچا کرتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو راتوں کو اٹھاتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو تنہائیوں میں رلاتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو آنکھوں کے بند کھول دیتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو بارش برسات کی رم جھم بارش سے بھی زیادہ آنسوں کی برسات دکھاتا تھا، وہ کبھی جھڑیاں لگا کرتی تھیں، وہ کبھی آنکھوں کے نین نہیں ہوتے تھے، وہ نینے جھول تھے، وہ بادل تھے برسات کے، وہ گھنگور گھٹائیں تھیں جن سے نکلتا ہوا پانی وہ زمین کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو خلوتوں کو اس کی یاد سے آباد کرتا تھا، جو خلوتوں کو اس کی آہ اس کے سامنے رونے دھونے سے آباد کرتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو بازاروں میں چلتی نظریں چھکوا دیتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو موسیقی کی سرتان پر کانوں میں ہاتھ اٹھا دیتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو زنا کے درمیان آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو سود سے ہٹا کر سچ پہ حلال پہلاتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ جو ظلم سے ہٹا کر عدل پہلاتا تھا، وہ لا الہ الا اللہ. امت بھول گئی ہے، او جاؤ اس کو یاد دلاؤ، چھٹیاں گھر میں نہ گزارو میرے عزیزو. اگر آپ بھی سو گئے تو پھر کس سے گلہ کریں؟ چرواہے سو جائے، مالی سو جائے تو گلشن کیوں نہ لٹے، مالی سو جائے تو گلشن پہ خزاں کیسے نہ آئے گی، زمیندار ہی سو جائے تو فصل کو تو توتے کوے کیا سور بھی کھا جائیں گے. اور بھائی ہو آپ مالی ہو، مالی آپ گلشن کے مالی ہیں، آپ اس ریور کے گلہ بان ہیں، آپ اس کے چرواہے ہیں، آپ راعی ہیں. راعی کبھی راعی بھی سویا، کبھی گلہ بان بھی سویا، کبھی مانجھی بھی سویا، کبھی کشتی کا ناخدا بھی سویا. بیچ منجدار سفینے ہوں اور ناخدا سو جائیں، بیچ منجدار موجوں کے تھپیڑے ہوں اور کشتی کے ملاح سو جائیں، کبھی ایسے نادان ملاح بھی دنیا میں آپ نے دیکھے؟ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نسبت نبوت عطا فرمائی ہے کہ آپ نبوت کے علم کے حامل ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں، سونا نہیں، سونا نہیں، آپ کے سونے کا وقت موت سے شروع ہوگا. قبر سونے کا وقت ہے، سو جانا، آرام دہ ہو، سو جانا آرام سے. سد شکر لب گور آ پہنچا جنازہ، لو بحر محبت کا کنارہ نظر آیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ زندہ تھی اس وقت، تو جب ان کی میت، ان کا جا بیٹا سو جا، بڑا جاگا ہے تو، جا بیٹا آرام سے سو، بہت جاگا ہے تو، سونا نہیں بھائیو. ہاں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خلق قرآن کے فتنے میں لے جائے جا رہے تھے معتصم کے دربار میں، تو اہل حق بہت سے شہید کیے جا چکے تھے، بہت سے جان بچانے کے ڈر سے وہ اوپر اوپر سے کہہ چکے تھے. ایک ہی آدمی تھا مرد میدان جو بڑھاپے میں بھی کٹا ہوا تھا چٹان کی طرح، میں نہیں کہوں گا جو کہنا کر رہا. تو آخری دن جب پتا تھا یا قتل کیا جاؤں گا یا بڑی شدید سزا ملے گی، تو فرمانے لگے میرے جی میں آیا کیوں نہ جان بچا لوں، بوڑھا 60 برس سے اوپر عمر ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اپنی جان بچا لوں اور اس مشقت سے اپنے آپ کو بچا لوں. کہنے کہ یہ خیال آ رہا تھا تو میں ایک دم ایک آدمی میں نے دیکھا مجمع کو چیرتا ہوا آیا. انہوں نے کہا احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں ابو الحسم ہوں, ابو الحسم ہوں, بغداد کا سب سے بڑا چور, بغداد کا سب سے بڑا چور. دیکھو میں نے بنو عباس کے کوڑے کھائے, میں نے چوری نہ چھوڑی, کہیں تم حق نہ چھوڑ دینا بنو عباس کے کوڑوں سے ڈر کے. ہائے ہائے زمانے کے چور بھی کیسے تھے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب کبھی ان کو یاد آتا تو شروع ہو جاتا رحم اللہ ابا الحیثم رحم اللہ ابا الحیثم. فرمایا ایک چور کی بات نے میرے اندر ایمان کی لہریں دوڑا دی. انگریزی یا جان چلی جائے میں نہیں ان کے سامنے سر جھکاؤں. ایسے کوڑے پڑے. معتصم نے کہا کوئی ہے جو کم سے کم کوڑوں میں اس کی جان ختم کر دے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے جو کھا لے وہ مر جاتا ہے. تو اسے 30 کوڑے مارے, بوٹیاں اڑ گئیں, خون فون ہو گیا سارا فرش, کھڑے کھڑے غشی تاری ہونے لگی. تو بشر مریسی نے آ کر کہا اب بھی اگر تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. انہوں نے اسی بے ہوشی میں کہا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. سو نہ جانا, آپ کا سو جانا ہلاکت ہے. تاجر سو جائیں کوئی بات نہیں, زمیندار سو جائیں کوئی بات نہیں, کاشتکار سو جائیں کوئی بات نہیں, حکمران سو جائیں کوئی بات نہیں. ہے ایک اللہ بان نہ سوئے, محافظ نہ سوئے, پہرے دار نہ سوئے. پہرے دار جاگتے ہیں تو حکمران سوتے ہیں, پہرے دار جاگتے ہیں تو شہری سوتے ہیں, پہرے دار جاگتے ہیں تو عدالتیں سوتی ہیں جج سوتے ہیں, پہرے دار جاگتے ہیں تو فوجیں سوتی ہیں. اور پہرے دار ہی سو جائے تو پھر کس سے گلہ کیا جائے گا؟ چمن جس مالی کا چمن اجڑا ہو اس سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جس زمیندار کی فصل کو پانی لے جائے موسم لے جائے اس سے پوچھو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. بدین کے مسلمانوں سے پوچھو جن کے گھر بہ گئے, وہ کہانیاں سنانے کے لیے تقریر نہیں کریں گے, ان کی ایک ہائے آپ کا دل پھاڑ دے گی. جو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بچے کی لاش کو بہتا ہوا دیکھنے جا رہی ہو, پکڑ نہ سکیں, بیویاں بہ گئیں, باپ بہ گئے اور کچھ کر نہ سکے, وہ آپ کو سنانے کے لیے کوئی خطبہ نہیں پڑیں گے, ہماری طرح کوئی الفاظ نہیں لائیں گے. ان کی ہائے ہوگی ہائے اور پتھر پگھل جائیں گے. ہماری ہائے نہ نکلے تو کس کی نکلے گی؟ اگر آپ ہائے نہیں کرتے, اگر آپ نہیں روتے تو ہم کس کے سامنے جا کے روئیں, کس کو جا کر فریاد سنائیں؟ اگر آپ نہیں روتے تو ہم کس کے سامنے جا کے روئیں, کس کو جا کر فریاد سنائیں, کس کے سامنے اپنا دکھ روئیں؟ کہ اس امت کا کیا علاج ہے جو نماز چھوڑ گئی, جو ماں باپ کی فرما برداری چھوڑ گئی, جن کے جو اپنے ہاتھوں سے خود اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگ گئی؟ آپ کے سامنے نہ روئیں تو کس کے سامنے روئیں؟ اور آپ نہیں اٹھیں تو پھر کس کو اٹھائیں جا کر؟ ایک پودا مرجھا جائے زمیندار کی طبیعت خراب ہو جاتی. ایک پودے کے ایک باغ کتنے بڑے باغات ہوتے ہیں, ایک آم پھل نہ لے تو دل خراب ہو جاتا ہے. ہائے ہائے اس نے پھل نہ لیا, اس نے پھل کیا 2 من 4 من 5 من, اور جب 95% 100 میں سے پھلوں سے خالی درخت کھڑے ہوں, 100 میں سے 100 کے 100 درختوں پر کوئی پھل نظر نہ آئے, کوئی شگوفہ کھلتا نظر نہ آئے, کوئی گلی پھول مہکتا نظر نہ آئے, کوئی ڈالی وہ میرے بھائیوں پتوں سے پتوں کے پیرہن میں مزین نظر نہ آئے, تو ہم روئے نہ تو کیا کریں؟ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت, کیوں نہیں رہے گا یہ دل؟ تو ہمارا تو سرمایہ آپ ہیں میرے عزیزو, ہماری دولت تو آپ ہیں, ہمارا سب کچھ آپ بچے ہیں. آپ اگر اس امانت کو نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہم تاجروں سے کیا گلہ کریں, زمینداروں سے کیا گلہ کریں؟ افسوس ہو تو چلا ہی دینا اور کیا دیں گے. تو یہ توحید کا نقش ایک ایک دل میں بٹھانا, اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کا نقش دل میں بٹھانا، آپ کی سیرت، آپ کی عظمت، آپ کی حیرت، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی دیوانگی، یہ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا سبق وہ اللہ کا محبوب کی محبت، اور آپ پر فدا ہو جانا، آپ کے طریقوں میں ڈل جانا، آپ کے سانچوں میں ڈل جانا. دیکھتے نہیں ہو ڈھائی ڈھائی تین تین سال کے بچے گلے میں ٹانگیاں لٹکا کے اسکول جا رہے ہیں؟ اس سے بڑا ستم کیا ہوگا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اتنے معصوم بچے کے ذہن پر کیا غلط نقشے، کیا غلط نقشے بنائے جا رہے ہیں. یہ آگے چل کے کیا کیسے اللہ کے نبی کی سنتوں میں ڈھلے گا، یہ کیسے اللہ کے محبوب کی عظمت کو لے کے چلے گا. یہ ہمارے ذمہ تھا، ہم بازار میں آ جاتے، آؤ یہ ہے ہمارا نبی، دیکھو دیکھو، لاؤ کوئی اس جیسا مہربان، کوئی جیسا حسین لاؤ. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، اب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے سینے پہ چھریاں مار کے بیٹھ جاتی. ابلا جلوش ہے چمکتا ہوا چہرہ، یہ تلال وجوہ تلال القمر لیلۃ البدر، چودویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چمکتا ہوا چہرہ، ظاہر الوباء صاف ستھرے، لم تعبہ فجلا موٹے نہیں تھے، لم تجرب بھی سقلا پتلے نہیں تھے، ایسے پتلے کے بے روب نظر آئیں، ایسے موٹے کے عیب دار نظر آئیں، وسیمن قسیمن، اور وسیم تھے قسیم تھے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، جب دیکھو پہلے سے حسین نظر آئے، جب دیکھو پہلے سے زیادہ کشش پیدا ہو جائے، جب دیکھو دل دوبارہ دیکھنے کو مچلے، اس کو عربی میں وسیم کہتے ہیں. اور یہ وسیم ہمارا نبی تھا. قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے، انگلیاں انگوٹھے نوخن اور اس کی رگیں، اس کی کونیاں، اس کے ہاتھ، اس کے بازو، اس کا سینہ، اس کی چھاتی، اس کے پاؤں، اس کے گھٹنے، اس کے ٹخنے، اس کے بال، اس کی دہڑی، اس کے ہونٹ، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کے نتنے، اس کے دانت، اس کا مسکرانا، اس کا رونا، اس کی چال، اس کی گفتار، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کروٹ بدلنا، پہلو بدلنا، قدم بڑھانا، قدم ہٹانا، جو ہر پہلو میں حسن ہی حسن ہو، اس کو عربی میں قسیم کہتے ہیں. تو ہمارا نبی قسیم تھا، قسیم، قسیم، وسیمن، قسیمن، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، یجاب یشارہ شہمت اذنی، کان کی لو تک آپ کے بال آتے تھے، اور کف اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، سینے پر پھیلی ہوئی تھی گھنی داڑھی کے ساتھ، خوبصورت گھنگریالے بالوں کے ساتھ. امام راضی نے ایک وضحا کی ایک تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، کہنے والا راضی، اس لیے مجھے کہنے میں کبھی کوئی آر نہیں ہوا، اور نہ کبھی اس میں کوئی مجھے خلل، اس میں کوئی خلجان محسوس ہوا، کہ امام راضی نے وضحا کی ایک تفسیر میں اشارہ کیا کہ قال بعض المفسرین کے ساتھ وہ فرماتے ہیں وضحا وضحا وضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری بکھری زلفوں کی قسم، کالی رات کی طرح تاریخ زلفوں کی قسم. تفسیر کبیر میں وضحا کی تفسیر میں یہ دیکھ لینا، میں ناقل ہوں، بس ناقل، لہذا جو اعتراض کرنا ہے امام راضی پہ کرنا، میرے اوپر میں کروں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کف اللحیہ، واسع الجبین، ازج الحواجب، یہ آپ کی بھنیں گول تاریخ، من غیر قرنن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرقن یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ایسے پھڑکتی تھی، اور اجاجل عینین، آنکھیں موٹی سیاہ، اشکلہما لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں کے ساتھ، انجل چمکتی نورانی رونق والی، احدہ پلکیں آپ کی لمبی اور دراز، یہ آپ کی پلکیں لمبی اور دراز، اور احور سفیدی، انتہائی سفید اکحل، بغیر سرمے کے سرمگی، اج انجل اشکل احور احدب، پانچ صفات آپ کی آنکھوں کی، اقل العرنین، ناک تھوڑا سا اٹھا ہوا، آگے سے باریک یہاں سے اٹھا ہوا، لہو نور یعلوہ، یا نور کا ایک حالہ، اور ولی الفم، آپ کے ہونٹ جیسے گھڑ کے بنے تراشے ہوئے، خوبصورت جیسے کسی نے ہاتھوں سے بنا کر شاہکار سجایا ہو، راقت فنایا دانت خوبصورت چمکتے ہوئے مفلج الاسنان پہلے چار اوپر نیچے دانتوں میں تھوڑا تھوڑا خلا اور اشنب الاسنان دانت باریک اوپر نہیں نیچے نہیں گندے ہوئے نہیں جڑے ہوئے نہیں سخت بندے ہوئے نہیں خوبصورت اس طرح سلیقے سے سجے ہوئے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پر پڑتا تھا ایسے نور کی شوائیں آپ کے مسکرانے پر آپ کے دانتوں سے نکلتی تھیں اور کان جید دمیت فی صفاء الفضہ لمبی آپ کی دراز گردن تھی لمبی گردن جیسے سراہی دار ہوتی ہے اور آپ کے بال گردن کے پیچھے آئے ہوئے اور عظیم المن کے بین کندھے بڑے مضبوط اور واسعہ صدر چھاتی بڑی کشادہ طویل الزندین بازو لمبے سائل الاطراف انگلیاں لمبی سب تلقصد سیدھا لمبا قد نہ آپ لمبے تھے نہ چھوٹے تھے لیکن ایک میرے نبی کا اعجاز تھا معجزہ تھا عزت تھی کرامت تھی شرافت کہ بڑے سے بڑے قد والا جب ہمارے نبی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہوتا دوسرے کا نیچا ہو جاتا تھا دس فٹ والا بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا جب تک ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ نیچے نظر آتا اور آپ اوپر نظر آتے تھے اور جب وہ جدا ہو جاتا پھر آپ اپنے اصلی قد میں نظر آتے تھے آپ جس کے ساتھ بھی چلتے تھے سب سے اوپر ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ظاہری شان و شوکت ایسی عطا فرمائی تھی پھر یہ امت پڑی پارسی بیچے تیل یہ دیکھو قسمت کے کھیل پھر یہ امت اتنے نبی کی اتنی عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اور یہ مغرب کی تہذیب میں ڈوبے بھاگے دوڑے بے قرار ہو اور میرے عزیز و مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے آپ کہاں سے طلوع ہو کر اپنے آپ کو دکھائیں گے مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے مشرق اترنے کی جگہ ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے ہمارا بیت اللہ مشرق کے وسطی میں ہے مشرق کے بھی پھر درمیان میں ہمارا نبی مشرق کے وسطی میں افاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے جو مشرق کا بھی درمیان ہے مغرب کی طرف مت جاؤ سورج بھی کہتا ہے مغرب بنتا ہے اندھیر ہے جو یہاں گیا سورج جیسا چراغ بھی اندھا ہو گیا تو یہ کراچی کے نوجوان پاکستان کے نوجوان اور امت محمدیہ کے نوجوان یہ مغرب کی تعظیم میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کون سی روشنیاں ہیں وہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں اس کے پیچھے چلو جس کی اڑان دیکھو جس کی پرواز دیکھو جس کا حسن دیکھو جس کا جمال دیکھو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر چودھویں کا چاند تھا نیچے ہمارا نبی تھا اس دن آپ نے سہارا مستی کا کپڑا جو سرخ دھاری دار چادریں آتی تھیں آپ نے اپنی امت کے مالداروں پر بھی رحم کیا کبھی کبھی آپ نے بڑا قیمتی لباس پہنا کبھی کبھی اکثر فقیرانہ آشا ولے کیا ہے ولد یتیمن آشا فقیرن ماتا مسکینہ یہ پکی بات ہے لیکن کبھی کبھی آپ نے بڑا قیمتی کپڑا پہنا تاکہ اپنی امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی جائے آپ بڑے خوبصورت گھوڑوں پہ سوار ہوئے سجل ایک گھوڑے کا نام تھا ورد ایک گھوڑے کا نام تھا سجل ایک گھوڑے کا نام تھا سکت ایک گھوڑے کا نام تھا سبہ ایک گھوڑے کا نام تھا مرتجز ایک گھوڑے کا نام تھا لزاز ایک کا نام تھا تراز ایک کا نام تھا یاسوب ایک کا نام تھا یعقوب یہ بڑے خوبصورت گھوڑے تھے جن پر ہمارے نبی نے سواری فرمائی پھر اس کے ساتھ ساتھ گدھے پر بھی سواری فرمائی اوفیر پر بھی بیٹھے یاسوب پر بھی بیٹھے یہ گدھے ہیں فضا پر بھی بیٹھے دلدل پر بھی بیٹھے یہ خچر ہیں اسکر پر بھی بیٹھے سالب پر بھی بیٹھے یہ اونٹ ہیں اور جدا پر بیٹھے ازبا پر بیٹھے کسوا پر بیٹھے شابا پر بیٹھے یہ اونٹنیاں ہیں جہاں جن پر آپ نے سواری فرمائی اور نو بکریاں تھیں جن کا دودھ دو کر حضور کے گھر جاتا تھا تو وہ اجوا اور سکیا اور زمزم اور برکہ اور ورثہ اور اطلال اور اطراف اور غیفہ اور قمرا یہ نو بکریاں تھیں جن کو ام ایمن چراتی تھیں اور ان کا شام کو دودھ نکال کر حضور کے گھر پہنچاتی تھیں ان میں دسواں بکرا تھا جس کا نام تھا یمن اور اس میں آپ کی بکری قمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی تو پیچھے آٹھ رہ گئی تھیں جس نبی کی زندگی کی ایک ایک چیز اس طرح محفوظ موجود ہو اس کی امت اس کی زندگی کو چھوڑ کر وہ مغرب کے پیچھے دوڑے تو ان سے بڑا دیوانہ کون ہوگا کس طرح لوگوں نے جان ماری ایک ان چیز کو محفوظ کیا فلاں موقع پر آپ پوچھے کون بات یہ بھی 42 آدمی ہیں 42 جو حضور کے پیچھے بیٹھے ہیں حضور کے پیچھے کبھی آپ اونٹ پہ سوار ہیں کبھی اونٹنگ پہ سوار ہیں کبھی گھوڑے پر سوار ہیں کبھی خچر پر ہیں اور کبھی گدھے پر ہیں آپ کے ساتھ 42 آدمیوں کو پیچھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہے ان سب کے تین چار کے علاوہ باقی سب کے نام موجود ہیں، سب موقع موجود فلا موقع پہ، جیسے اسامہ بن زید آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے 9 تاریخ کو، اور فضل ابن عباس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے 10 تاریخ کو حج کی، اور معاذ ابن جبل آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے جب آپ نے کہا تھا یا معاذ انی احب قضا، آپ گدے پر سوار تھے اور معاذ ابن جبل آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، ہم گیا لبیک یا رسول اللہ انی احب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ بات آپ نے صرف معاذ سے کہی ہے اور کسی صحابی سے یہ بولا آپ نے نہیں بولا یا معاذ انی احب، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حسین جمیل کامل اکمل طاہر انور ارفا اعلی اعز اجل اتم، کیا کہا الفاظ لوں میرے رب کی قسم، الفاظ کی دلالت میں ہمارا نبی نہیں سماتا، ہمارے پاس اشرف سے سوا لفظ کوئی اس کی شرافت کو بتانے کے لیے، اکمل کے سوا کوئی لفظ نہیں اس کے کمال کو بتانے کے لیے، انور کے سوا کوئی لفظ نہیں اس کے نور کو بتانے کے لیے، عالم کے سوا کوئی لفظ نہیں اس کے علم کو بتانے کے لیے، اکرم کے سوا کوئی لفظ نہیں اس کے کرم کو بتانے کے لیے، اسخا کے سوا کوئی لفظ نہیں اس کی سخاوت کو بتانے کے لیے، ارفا کے سوا کوئی لفظ نہیں اس کی رفعت کو بتانے کے لیے. لیکن میرے بھائیو یہ تو افعال تفضیل کے سیغے ہیں، اس سے آگے کوئی سیغا کوئی نہیں میرے رب کی قسم، یہ سیغے چھوٹے ہیں اور آپ اس سے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے کہ وہ کیا تھا جو اللہ نے 63 برس زمین کی عید رہی، 63 سال 4 دن زمین کی عید رہی، کیونکہ زمین کا دلہا زمین پہ تھا، زمین آسمان کا دلہا وہ زمین پہ تھا، بارات تو دلہا سے سجتی ہے، دلہا چلا جائے تو بارات کے چہ مانا بارات کے کیا معنی رہ گئے. اس کائنات کا حسین ترین لمحہ تھا 12 ربیع الاول سے لے کر وہ 12 ربیع الاول تک، 12 ربیع الاول تک 10 ہجری 11ویں ہجری جب آپ دنیا سے تک